كالنهي عن التعفيف يوقف به على حرمة الضرب بدون الاجتهاد في المثال مصامحة، والأولى أن يقول كحرمة الضرب الذي يوقف عليه من النهي عن التعفيف والمقصود واضح. گزشتہ سبق کے آخر میں آپ نے دلالت النص پڑھا بھائی، ثابت بدلالت النص بھائی، دلالت النص سے جو حکم ثابت ہو اس کی بحث تھی بھائی. آگے اب اس کی مثال ذکر کر رہے ہیں، کن نہی عن التعفیف، جیسے کہ اف کہنے سے کہ نہیں ہے، اف کہنے سے جو روکا گیا ہے، یوقف بھی واقف ہوا جاتا ہے اس کے ذریعے، علی حرمت الضرب، کس چیز پر؟ جب اف کہنے سے روکا گیا ہے تو اسی سے پتا چلتا ہے، اسی کے ذریعے واقفیت ہوتی ہے، کس چیز پر؟ حرمت ضرب پر، بدون الاجتہاد، بغیر کسی اجتہاد کے. عربی زبان جاننے والا خود ہی یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ جب حرمت اف کہنے سے بھی منع کیا گیا ہے تو ضرب و شتم سے بطریقے اولا منع کیا گیا ہے بھائی. فی مثال مسامحت، ان کہتے ہیں شارح مثال کے اندر مسامحت ہے بھائی، بحث کس کی چل رہی ہے؟ الثابت بدلالت النص، وہ چیز جو کس کے لیے ثابت ہو. تو جی یہاں لے کر آئے کاف، کاف مثل کے معنی میں ہے، اور تو یہ مثال ہوئی، اور کس کی مثال ہوئی؟ دلالت النص کی. اور دلالت النص کی کیا مثال ہے؟ نہیں عن التعفیف، یہ دلالت النص سے معلوم ہو رہی ہے یا حرمت ضرب معلوم ہو رہی ہے؟ حرمت نہیں عن التعفیف، یہ تو براہ راست عبارت سے معلوم ہو رہا ہے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو دلالت النص سے کس چیز کا پتا چلا؟ حرمت ضرب کا پتا چلا. تو یوں کہنا چاہیے تھا، انہوں نے کہا کہ نہی عن التعفیف، جیسے کہ نہی عن التعفیف ہے، یعنی یہ مثال کس کی ہے؟ دلالت، حالانکہ یہ دلالت النص کی مثال یہ نہیں بلکہ آگے جو حرمت ضرب، تو اسی لیے کہا والاولا، بہتر یہ تھا ان یقول، یوں کہتے مصنف کہ حرمت ضرب، تاکہ بھائی مثال ممثل لہو کے مطابق ہو جائے بھائی. یہ مثال ہے دلالت النص کے لیے جو چیز ثابت ہوئی، کہ حرمت الضرب الذی، جیسے کہ اس ضرب کی حرمت جس پر واقف ہوا جاتا ہے، من النہی عن التعفیف، کس کے ذریعے؟ نہیں عن التعفیف، نہیں عن التعفیف کے ذریعے پتا چلتا ہے حرمت ضرب کا. والمقصود واضح، اور مقصود کیا ہے؟ واضح. تو کہتے ہیں یہ مثال کے اندر مصنف نے چشم پوشی کی، اور وہ سچ سے کام لیتے ہوئے اس انداز میں عبارت کو ذکر کر دیا، ہونا یوں چاہیے تھا کہ حرمت ضرب کے طریقے پر عبارت ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال کہتے ہیں بل مقصود واضح، مقصود کیا ہے؟ واضح ہے، لہذا کوئی حرج نہیں اس کے اندر بھائی. یعنی ان قوله تعالی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے، فلا تقل لهما اف، کہ اپنے کے والدین کو اف بھی نہ کہو، معناہ الموضوع لہو، اس کا معنی موضوع لہو کیا ہے؟ کیا آگے بیان کر رہے ہیں؟ فلا بھائی کیا معنی ہے؟ فلا تقل لہما اف، والدین کو اف بھی نہ کہو، یہی معنی ہے نا؟ یہی، یعنی نہیں یعنی تکلم بھی اف، یعنی کہ اف کہنے سے نہیں ہے بھائی، فقط بس. وہ ثابت بعبارت النص، اور یہ کس کے لیے ثابت ہے؟ یہ اف کہنے سے جو نہیں ہے روکا گیا ہے، یہ عبارت النص سے ثابت ہے. تو یہ ہوا اس کا لغوی معنی بھائی. انہوں نے بتلایا تھا پچھلے سبق میں، آپ نے پڑھا تھا متن میں کیا آیا تھا، فما ثبت بمعنى النص، وہ جو ثابت ہو کس کے ذریعے؟ معنی نص. انہوں نے بتلایا تھا معنی نص سے، یہ معنی لغوی نہیں مراد، بلکہ کون سا معنی مراد ہے؟ معنی التزامی مراد ہے، وہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو معنی ہے نہیں عن التکلم بعفن، یہ ہے ثابت بعبارت النص، یہ معنی لغوی ہے اس کا. ومعناه اللازم الذي هو الإيلام، اور اس کا معنی لازم کیا ہے؟ إيلام، إيلام نہیں بھائی، یہاں ہونا چاہیے النهي عن الإيلام، پیچھے کیا تھا؟ نہی عن التکلم، نہی ہے کیا کہنے سے؟ اوف کہنے سے. اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ کہ نہیں ہے تکلیف دینے سے، تکلیف دینے سے روکا گیا ہے. وہاں کیا تھا؟ اوف کہنے سے روکا گیا، اس کے ساتھ کیا لازم ہے؟ اوف کہنے سے بھی روکا گیا. تو یہاں یوں ہونی چاہیے عبارت بھائی، الذی ہوا نہی عن الایلام، وہ جو تکلیف دینے سے روکا گیا ہے وہ دلالت النص، وہ کیا ہے؟ دلالت النص. تو یہ ہے معنی لازم اس کا. نہیں اف کہنے سے جو روکا گیا یہ ہے ثابت کس سے؟ عبارت النص سے. اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ کہ تکلیف دینے سے روکا گیا ہے، یہ ہے دلالت النص. وما ثبت منه، اور جو دلالت النص سے ثابت ہے، وہ حرمت الضرب والشتم، وہ پٹائی کرنے اور گالی دینے کی حرمت ہے. بھائی دیکھیے، نص کا ایک ظاہری لغوی معنی ہے، اس لغوی معنی کی دلالت ہوتی ہے پھر کس پر؟ التزامی معنی پر. اور یہ التزامی معنی یہ کیا ہے؟ دلالت النص. یہ کیا ہے؟ والدین کو اللہ فرما رہے ہیں اف نہ کہو. اف معلوم ہوا کیا معنی ہے؟ اف نہ کہو، ان کو تکلیف نہ دو. تکلیف یہ ہے دلالت النص بھائی، دلالت النص. ان کو اف نہ کہو، یہ کس سے ثابت ہے؟ عبارت النص. اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے؟ کہ ان کو تکلیف نہ دو، یہ ہے دلالت النص. اور انہوں نے بات متن میں کیا کی تھی؟ الثابت بدلالت النص. اس پھر اس دلالت النص سے آگے کیا ثابت ہوتا ہے؟ دلالت النص کیا ہے؟ کہ ان کو تکلیف نہ دو. اس سے آگے پھر کیا ثابت ہوا؟ کہ ان کی پٹائی کرنا بھی حرام، ان کو گالی دینا بھی حرام. تو یہ دیکھو، یہ ہے ثابت بدلالت النص بھائی، پٹائی کرنا اور گالی دینے کا حرام ہونا، یہ ثابت ہوا کس سے؟ دلالت النص سے. لیکن یہ شارح یہ تقریر کر رہے ہیں بھائی، شارح نے دلالت النص کس کو بنایا؟ ان کو تکلیف نہ دو، یہ کیا ہے؟ اور پھر اس دلالت النص سے کیا ثابت ہے؟ حرمت ضرب و شتم بھائی، یہ کیا ہے؟ کس سے ثابت؟ ہاں، جبکہ اور علماء لکھتے ہیں یہ حرمت ضرب و شتم یہی دلالت النص ہے، یہی کیا ہے؟ وہ اسی کو دلالت النص کہتے ہیں بھائی. جی، والامثلۃ الشرعیۃ التی ذکرہا القوم مذکورۃ فی المطولات، اور دوسری شرعی مثالیں جس کو ذکر کیا ہے اور لوگوں نے، یعنی اور علماء نے جس کو ذکر کیا ہے، مذکورۃ فی المطولات، وہ مذکور ہیں. مطولات، مطول طویل کیا ہوا، یعنی بڑی کتابوں میں، کس کے اندر؟ جی، تو وہ اور کہتے ہیں یہ ایک مثال انہوں نے ذکر کر دی، اور مثالیں جو ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں بڑی کتابوں میں. اگر آپ کو تحقیق کا شوق ہے تو کہتے ہیں وہاں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. وَالثَّابِتُ بِهِ كَالثَّابِتِ بِالْإِشَارَةِ إِلَّا عِنْدَ التَّعَارُضِ، اور جو اس کے ذریعے ثابت ہو، یعنی کس کے ذریعے؟ دلالت النص کے ذریعے. کَالثَّابِت بِالْإِشَارَة، یہ کس کی طرح ہے؟ ثابت بالاشارہ، وہ جو اشارہ تو نص سے ثابت ہے یہ بھی اسی کی طرح ہے. اور جو اشارہ تو نص سے ثابت ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ قطعی تھا. تو معلوم ہوا یہ بھی جو دلالت النص سے ثابت ہوگا وہ بھی کیا ہوگا؟ قطعی ہوگا. تو معلوم ہوا وہ بھی قطعی، یہ بھی قطعی، معلوم ہوا دونوں برابر درجے کے ہیں. الا عند التعارض، مگر تعارض کے وقت، تعارض کے وقت پھر اشارہ تو نص کو ترجیح ہوگی. کس پر؟ دلالت النص پر بھائی، ورنہ یہ دونوں قطعی ہیں. یعنی ان دلالت ایضا کالاشارۃ فی کونہا قطعیۃ، یعنی دلالت بھی اشارے کی طرح ہے قطعی ہونے کے اندر. لیکن الاشارۃ اولا عند التعارض، لیکن اشارہ جو ہے وہ اولا ہے، یعنی اشارۃ النص اولا ہے تعارض کے وقت بھائی. وَمِثَالُهُ، اور اس کی مثال جو ہے قَوْلُهُ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنًا، اور جس نے قتل کر دیے کسی مومن کو غلطی سے تو آزاد کرنا ہے ایک گردن کو، ایسی گردن جو مومن ہو۔ بھئی کسی نے اگر غلطی سے کسی مسلمان کو قتل کر دیا، غلطی سے مثلا گولی چلائی شکار پر اور لگ گئی کسی مسلمان کو، تو وہ مارا گیا بھائی، تو اس صورت میں فتحریر رقبت مؤمنہ، تو کیا کرنا پڑے گا؟ بطور کفارے کے ایک غلام، ایک مومن غلام یا باندی کو آزاد کرنا پڑے گا۔ فَإِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْخَاطِئِ بِعِبَارَةٍ نَّسِي، پس جب اللہ تعالیٰ نے واجب کیا کفارے کو، عَلَى الْخَاطِئِ خطا کرنے والے پر، بِعِبَارَةٍ نَّسِي، کس کے ذریعے؟ عبارت النص کے ذریعے۔ بھئی یہ کفارہ کس سے ثابت ہے؟ عبارت النص سے۔ بھئی اوپر واضح لفظوں میں یہی بیان کیا گیا، بھئی تو جب اللہ تعالیٰ نے غلطی کرنے والے پر کفارہ واجب کیا عبارت النص سے، تو دیکھیے بھئی کیوں واجب کیا؟ کیونکہ اس نے ایک جرم کیا، اگرچہ غلطی سے ہو گیا لیکن جرم تو ہو گیا۔ اب ایک شخص ہے وہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے کسی کو، کسی مومن کو، تو کس کا جرم بڑا ہے، وہ غلطی کرنے والے کا یا یہ جان بوجھ کر کرنے والے کا؟ جان بوجھ کر کرنے والے کا جرم بڑا ہے۔ تو امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں جب چھوٹے مجرم پر کفارہ ہے تو بڑے مجرم پر بطریق اولا کیا آئے گا؟ کفارہ۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر قتل کرے اس پر بھی کفارہ آئے گا، اسے بھی ایک غلام یا باندی کو کیا کرنا پڑے گا؟ آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ وہ کس کے ذریعے ثابت کرتے ہیں؟ دلالت النفس کے ذریعے۔ تو کہتے ہیں فَإِنَّهُ لَمَّا أَوْجَبَ الْكَفَّارَةَ عَلَى الْخَاطِئِ بِعِبَارَةٍ نَّسِي، پس جب اللہ تعالیٰ نے کفارہ واجب کیا عبارت النص کے ذریعے غلطی کرنے والے پر، وَهُوَ أَدْنَى حَالًا، اس حال میں کہ وہ ادنا حال والا ہے، یعنی جنایت کے اندر، جنایت میں وہ ادنا حالت والا ہے، فَالْأَوْلَى أَن تَجِبَ عَلَى الْعَامِدِ، تو اولا یہ ہے کہ عامد جان بوجھ کر بھائی کرنے والا، تو جان بوجھ کر کرنے والے پر بھی واجب ہو، وہ ہوا اعلی حالا، اس حال میں کہ وہ اعلی حالت والا ہے، کس چیز میں؟ جنایت میں۔ وبہذا تمسک الشافعی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ فی وجوب الکفارۃ علی العامد، اور اسی کے ذریعے استدلال کیا ہے امام شافعی رحمہ اللہ نے کفارے کے واجب کرنے میں عامد پر، وہ اسی طریقے سے اسی طرح استدلال کرتے ہوئے جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر بھی کیا واجب کرتے ہیں؟ کفارہ۔ جبکہ ہمارے نزدیک غلطی سے جو قتل کرے اس پر تو کفارہ ہے، جو جان بوجھ کر قتل کرے اس پر کفارہ نہیں ہے بھائی۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، اور ہم کہتے ہیں، اِنَّهُ يُعَارِضُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، کہ یہ جو ہے اس کے معارض ہے بھائی اللہ کا قول۔ یہ آیت جو ہے اس سے اگرچہ دلالت النص کے طریقے پر کفارہ ثابت ہو رہا ہے، کس کے لیے؟ عامد کے لیے بھی، تو دوسری آیت اس کے معارض ہے، وہاں اشارہ تو النص سے ثابت ہو رہا ہے کہ اس پر کفارہ نہیں ہے، تو اس سے ثابت ہوا دلالت النص سے کہ کفارہ ہے عامد پر، جبکہ دوسری آیت سے اشارہ تو النص سے ثابت ہوا کہ اس پر کفارہ نہیں۔ اب دلالت النص بھی قطعی، اشارہ تو النص بھی قطعی، لیکن جب تعارض ہے پھر کس کو ترجیح ہے؟ اشارہ تو النص، تو لہذا اشارہ تو النص پر عمل ہوگا، اور لہذا جان بوجھ کر قتل کرنے والے پر کفارہ نہیں آئے گا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ انہ یعارضہ قول تعالیٰ، کہ اس کے معارض ہے اللہ تعالیٰ کا یہ قول، ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے قتل کیا کسی مومن کو جان بوجھ کر تو اس کا بدلہ جو ہے وہ جہنم ہے، اس حال میں کہ خالدا فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ فَإِنَّهُ يَدُلُّ بِإِشَارَةِ النَّسِ، کہ پس یہ آیت جو ہے دلالت کرتی ہے اشارۃ النص سے کے طریقے پر، کہ علی انہ لیس علیہ الکفارہ، کہ اس شخص پر کفارہ نہیں ہے۔ من یقتل مؤمنا متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا اس کا بدلہ جہنم ہے، تو اس میں دیکھو کفارے کا ذکر نہیں ہے بھائی۔ بھائی اشارہ النص سے کس طرح ثابت کرتے ہیں کہ یہاں اس پر کفارہ نہیں ہے؟ کہتے ہیں دیکھیے آیت میں اللہ فرما رہے ہیں فجزاؤہ جہنم، اس کی جزا کیا ہے؟ جی اس کی جزا جہنم ہے. اور جزا اسم للکافی، جزا اس چیز کا نام ہے جو کافی ہو، بدلہ، بدلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو کافی ہو جائے، جو پورا ہو جائے، جو کافی ہو اسی کو بدلہ کہتے ہیں. وہ ایزن ہوا کل المذکوری، اور نیز وہ سارا کا سارا جو مذکور ہے بھائی اس کا بدلہ اللہ کیا ذکر فرما رہے ہیں؟ جو جان بوجھ کر مومن کو قتل کرے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جہنم بھائی. اور بدلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو پورا ہو، جو کافی ہو جائے، معلوم ہوا اس کا پورا بدلہ کیا ہے؟ جہنم ہے. وہ ایزن ہوا کل، نیز وہ سارا کا سارا مذکور ہے، یعنی یہی سارا اس کا بدلہ ہے کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، یہی اس کا پورا بدلہ ہے، پورا بدلہ. اگر اس کے ساتھ کفارے کو بھی مانا جائے تو پورا بدلہ کیا ہوا؟ جہنم بھی اور ساتھ اس کے دو چیزیں ہو گئیں. تو دو چیزیں ہو گئیں تو پھر تو اس صورت میں کیا ماننا پڑے گا؟ کہ یہ جو ذکر ہوا یہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہے، یہ کچھ یہ ہے اور کچھ وہ کفارہ ہے. اس کے ساتھ کفارہ بھی ملے گا تو پورا بدلہ ہو جائے گا. حالانکہ اللہ فرما رہے ہیں فجزاء جہنم، اس کی کیا سزا ہے؟ اس کا بدلہ جہنم ہے. اور تو یہ معلوم ہوا یہ اس کا پورا بدلہ ہے. آج بھائی الفاظ سے واضح طور پر پتہ چل رہا ہے، تو لہذا معلوم ہوا اس پر کفارہ نہیں آئے گا. فعلم انہ لا جزاء لہ سوا جہنم، سے معلوم ہوا کہ اس پر کوئی بدلہ نہیں ہے سوائے جہنم کے. ولا یقال، یہ اعتراض نہ کیا جائے لو کان کذالک. جی یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی، کوئی مشکل تو نہیں؟ ولا یقال، اور یہ اعتراض نہ کیا جائے لو کان کذالک، کہ اگر اسی طرح ہوتا لما وجب علیہ الدیت والقصاص، تو پھر تو قاتل پر دیت اور قصاص بھی نہیں آنا چاہیے تھا. جان بوجھ کر جو قتل کرتا ہے اگر اس کا پورا بدلہ جہنم ہے تو پھر تو اس پر قصاص نہیں آنا چاہیے تھا، اس پر دیت نہیں آنی چاہیے تھی. بھائی کس کی بات چل رہی ہے؟ جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، اور جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے اس پر قصاص آتا ہے. انہوں نے ساتھ دیت کو بھی ذکر کر دیا، دیت کو بھی. یاد رکھیے اگر والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس صورت میں اولاً قصاص آتا، لیکن قصاص ساقط ہو جاتا ہے شبے کی وجہ سے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص ایک صحابی سے فرمایا تھا انت و مالک لابی کا، ان کے والد نے آ کر شکایت کی کہ یہ جب یہ چھوٹا تھا میں اس پہ خرچ کرتا تھا، اور اب جب یہ بڑا ہو گیا اور میں ضعیف ہو گیا تو یہ اپنے مال کو مجھ سے چھپا کر روک کر رکھتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلوایا اور فرمایا انت و مالک لابی کا، تم اور تمہارے مال دونوں کس کے ہیں؟ تمہارے والد کے ہیں بھائی. تو اس سے حدیث کی وجہ سے معلوم ہوا بیٹا بھی گویا کس کی طرح ہوا؟ مملوک کی طرح بھائی، مملوک کی طرح. مملوک تو نہیں لیکن حدیث سے وجہ سے شبہ تو آ گیا، لہذا اور قصاص کیا ہے؟ شبہ کی وجہ سے، جیسے حدود ادنا شبہ سے ساقط ہو جاتی ہیں اسی طرح قصاص بھی شبہ کی وجہ سے ساقط ہو جایا کرتا ہے. تو والد نے جب اپنے بیٹے کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اولاً قصاص متوجہ ہوا، لیکن پھر وہ قصاص شبہ کی وجہ سے ساقط ہو گیا. نیز اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے فلا تقل لهما اف، والدین کو تکلیف نہ دو. معلوم ہوا والدین کو تکلیف دینا اولاد کے لیے جائز نہیں ہے بھائی. اور اگر والد کو قصاصاً قتل کیا جائے تو والد کو تکلیف ہوگی یا نہیں بھائی؟ تکلیف ہوگی، اور اس تکلیف کا سبب کون بن رہا ہے گویا؟ اس تکلیف کا سبب وہ بیٹا بن رہا ہے، بیٹے کے قصاص میں قتل کیا جا رہا ہے. تو اس وجہ سے قصاص نہیں آئے گا، بلکہ پھر وہاں والد پر دیت واجب ہو جائے گی. کیا واجب ہو جائے گی؟ دیت واجب ہو جائے گی. تو اسی لیے کہا کہ دیت کو بھی ساتھ ذکر کیا انہوں نے قصاص کے ساتھ. بھائی تو اشکال یہ کیا کہ آپ نے کہا کہ اس جہنم اس کا پورا بدلہ ہے، پھر تو اس پر قاتل جو جان بوجھ کر قتل کرے اس پر قصاص اور دیت نہیں آنی چاہیے، نہیں آنی چاہیے. تو جواب دیں گے بھائی کہ وہ جو جہنم ہے وہ ہے اس کے فعل کی جزا، جو اس نے فعل قتل کیا اس فعل کی پوری جزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور یہ جو قصاص اور دیت ہے یہ محل کی جزا ہے، یعنی جس شخص کی اس نے جان لی، یعنی وہ جو مقتول ہے اس مقتول کی جزا کے طور پر اس پر کیا آئے گا؟ قصاص یا دیت آئے گی. تو ایک ہے جزا فعل کی، کون سا فعل کیا؟ قتل. تو قتل کے فعل کی جزا جہنم ہی ہے، اور باقی جو محل ہے اس کی بھی تو جزا چاہیے بھائی. ایک جان گئی ہے تو پھر اس کی جزا کے طور پر دیت یا قصاص آئے گا بھائی. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ولا یقالو، اور یہ نہ کہا جائے لو کان کذالک، اگر ایسا ہوتا لما وجب علیہ الدیت والقصاص، تو قاتل پر دیت اور قصاص واجب نہ ہوتے. لئن نقول، اسی کیونکہ ہم کہتے ہیں ذالک جزاء المحل، یہ محل کی جزا ہے یعنی مقتول کی جزا ہے دیت اور قصاص. واما جزاء الفعل فهو الكفارۃ فی الخطا وجہنم فی العمد، اور باقی فعل کی جزا جو ہے وہ قتل خطا کے اندر کفارہ ہے اور قتل عمد میں جہنم ہے. ولو سلم ذالک فالقصاص ثبت بنص آخر، اور اگر یہ اس بات تسلیم کر لی جائے، یہ بات آپ، یہ اعتراض آپ کا تسلیم، اعتراض تو انہوں نے یہ کیا تھا نا کہ پھر تو قصاص یا دیت نہیں آنا چاہیے اگر یہ پورا بدلہ ہے. تو کہتے ہیں ایک جواب دے دیا، دوسرا کہتے ہیں اگر آپ کی بات تسلیم کر لی جائے تو پھر اس صورت میں قصاص جو ہے وہ دوسری نفس سے ثابت ہوگا بھائی. وہ کیا اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان ہے بھائی، تو اس کے ذریعے ثابت ہوگا بھائی قصاص. ولہذا صح اثبات الحدود والکفارات بدلالت النصوص دون القیاس، لہذا صحیح ہے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا بدلالت النص، کس کے ذریعے؟ دلالت النصوص کے ذریعے، دلالت النص کے ذریعے، دون القیاس، نہ کہ قیاس. بھئی قیاس تو ظنی ہے، اور دلالت النص انہوں نے بھی آپ کو بتلایا وہ ہے قطعی، اور حدود اور کفارات وہ کہتے ہیں دلالت النص سے تو ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ دلالت النص قطعی ہے، لیکن قیاس کے ذریعے وہ ثابت نہیں ہو سکتے کیونکہ قیاس ظنی ہے. تو کہتے ہیں چونکہ دلالت النص قطعی ہے لہذا صحیح ہے ثابت کرنا حدود اور کفارات کو دلالت النصوص کے ذریعے نہ کہ قیاس کے ذریعے. اَلِ اَجْلِ أَنَّ الدَّلَالَةَ قَطْعِيَّةٌ، یعنی اس وجہ سے کہ دلالت قطعی ہے، والقیاس ظنی، اور قیاس ظنی ہے، یصح اثبات الحدود والکفارات بالاول دون الثانی، صحیح ہے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا اول کے ذریعے، یعنی کس کے ذریعے؟ دلالت النص کے ذریعے، دون الثانی، نہ کہ دوسرے یعنی قیاس کے ذریعے. وہذا اذا کان القیاس بعلت مستنبطہ، اگر یہ اس وقت ہے جب قیاس ایسی علت کے ذریعے ہو جس کو جس کا استنباط کیا. بھئی دیکھیے قیاس جو ہے اس کی علت کبھی، قیاس کی علت کبھی نص کے اندر ذکر ہوگی. قیاس کی بات کر رہا ہوں، ایک حکم کی علت جو ہے نص کے اندر ذکر ہوگی بھائی. ایک آپ قیاس کر رہے ہیں، بعض اوقات علت خود مجتہد قیاس کر کے نکالتا ہے. مجتہد کیا کرتا ہے؟ جیسے بھائی وہ سود کی علت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کیا نکالی؟ جنس اور قدر. دوسرے ائمہ نے اور چیزیں نکالیں، تو وہ خود مجتہد نے علت اپنے قیاس کر کے، قیاس غور و فکر کر کے وہ خود علت نکالی بھائی. تو یہ علت ہوئی کس طرح نکالی گئی؟ استنباط کے ذریعے. اور کبھی کبھار علت جو ہے نص کے اندر ذکر ہوگی، جب علت نص کے جب علت مجتہد استنباط کے ذریعے معلوم کرے تو اس صورت میں پھر قیاس ظنی ہے بھائی. جب علت کون نکالے؟ مجتہد. اور اگر علت نص کے اندر ذکر ہو تو یاد رکھنا پھر یہ قیاس قطعی ہوتا ہے. یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کتاب کے شروع میں بھائی. علت اگر کون نکالے؟ مجتہد, تو قیاس کیا ہوگا؟ ظنی. اور اگر علت کون کہاں پر ذکر ہے؟ نص کے اندر ذکر ہے تو پھر یہ قیاس قطعی ہوگا. جیسے بھائی وہ مثال آئی تھی ایام حیض میں خاوندوں کو بیوی سے کے پاس جانے سے منع کیا گیا اور علت کیا ذکر کی گئی؟ اعضاء گندگی ہے بھائی. تو دیکھو علت ذکر ہے یہاں پر, اور یہی علت ہمیں ملی لواطت کے اندر بھی بھائی, لہذا اس کو بھی کیا قرار دیا؟ حرام قرار دیا گیا. اور یہ علت کس میں ذکر تھی؟ نفس میں. لہذا یہ جو قیاس ہے یہ کس قسم کا ہوا؟ قطعی ہوا بھائی. فرق سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں وہادا ادا کان القیاس, انہوں نے کہا نا قیاس کے ذریعے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا صحیح نہیں, کیونکہ قیاس کیا ہے؟ ظنی ہے. کہتے ہیں وہادا ادا کان القیاس بعلت مستنبطۃ, یہ اس وقت ہے جس وقت قیاس کس کے ذریعے ہو؟ علت مستنبطہ کے ذریعے ہو, وہ علت جس کا مجتہد نے استنباط کیا ہے. واما اذا کان بعلت منصوصۃ, اور جس وقت قیاس جو ہے علت منصوصہ کے ساتھ, یعنی وہ علت جو نص میں لائی گئی ہے, جس پر نص لائی گئی ہے, فہو یساوی الدلالت فی القطعیتی, تو پھر اس صورت میں یہ قیاس برابر ہوگا دلالت کے, فی القطعیتی قطعی ہونے میں, فی القطعیتی والاثباتی قطعی ہونے میں اور ثابت کرنے کے اندر, تو پھر اس کے ذریعے حدود اور کفارات کو ثابت کرنا صحیح ہو سکتا ہے, صحیح ہوگا بھائی. مثال اثبات الحدود بالدلالتی, حدود کو ثابت کرنے کی مثال, بالدلالتی دلالت النفس کے ذریعے, اثبات حد الزنا بالرجم علی غیر ماعز رضی اللہ تعالی عنہ, وہ ثابت کرنا ہے حد زنا کو بالرجم, رجم کے ساتھ, علی غیر ماعز, علاوہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ کے, الذی ثبت علیہ العبارہ, جن پر حد کو ثابت کیا کس نے؟ الذی ثبت علیہ بالعبارت ہونا چاہیے تھا بھائی, جن پر حد ثابت ہوئی کس کے ذریعے؟ عبارت النص کے ذریعے. بھائی دیکھیے صحابہ عجیب لوگ تھے بھائی, جن کا ذکر بھی کیا جائے تو ایک عجیب قسم کی لذت اور سرور دل کے اندر محسوس ہوتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے ہی سرور کونین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا تھا, اور کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے گردنیں کٹوائیں, اپنے ماں باپ, اولاد, کاروبار, مال وغیرہ ہر چیز کو ٹھکرا دیا, جہاں پر پیغمبر کی ذات آئی وہاں پر ہر حال میں دین کو, پیغمبر کو, اسلام کو انہوں نے ترجیح دی بھائی. کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, نہ اپنے رشتہ داروں کی, نہ اپنی اولاد کی, نہ اپنے مال کی, سب کچھ ٹھکرا دیا بھائی. عجیب لوگ تھے بھائی, عجیب انسان. ان کے واقعات پڑھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے, یوں معلوم ہوتا ہے یہ انسان نہیں فرشتے تھے گویا بھائی, فرشتے تھے. ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ بھائی جلیل القدر صحابی ہیں, اور اتنے دانا اور اتنی جرت اور اتنے بہادر, اور کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب زخمی کر دیا گیا اور آپ موت کے قریب پہنچ گئے, آپ نے کمیٹی بنائی کہ یہ صحابہ مل کر طے کر دیں کسی کو میرے بعد جس کو بھی خلیفہ بنانا ہے بھائی. بستر مرگ پر آپ نے یہ کمیٹی بنا دی اور فرمایا کہ اگر ابو عبیدہ زندہ ہوتے تو مجھے یہ کمیٹی بنانے کی ضرورت نہیں تھی بھائی, میں ان کو اپنی جگہ خلیفہ بنا دیتا بھائی. اتنے جلیل القدر صحابی تھے بھائی حضرت ابو عبیدہ.
اور یہ والدین کے اتنے فرما بردار تھے بھائی، سردار تھے بھائی، لیکن فرما برداری کا یہ عالم تھا کہ انسان حیران رہتا ہے، سردار ہو ایک آدمی بھائی سوچیں تو صحیح، اور عربوں کے اندر تکبر کتنا تھا، آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ساری دنیا کو وہ اپنے سامنے عجم کہتے تھے بھائی، کسی کو خاطر بھی نہیں لاتے تھے کسی چیز میں، ہر چیز پر اپنی اس طرح وہ ناز کرتے تھے بھائی، اور سردار ہیں بھائی، لیکن والدین کی فرما برداری کا یہ عالم تھا، کہتے ہیں بھری مجلس کے اندر والد آ کر ڈانٹ دیتا، تھپڑ بھی مار دیتا، مجال ہے کہ چوں چرا کریں، خاموشی سے سر جھکا کر وہیں کھڑے رہتے بھائی، عجیب، حتیٰ کہ پورے عرب میں یہ بطور ضرب المثل کے مشہور تھے، لوگ پورے عرب میں کہا کرتے تھے والدین کی اطاعت تو ایسی کرنی چاہیے جیسی ابو عبیدہ کرتا ہے بھائی، لیکن یہی والد جس کے حد درجے اطاعت کرتے تھے، یہی والد جب پیغمبر کے مقابلے میں آیا بھائی، تو پھر حالت دیکھی، ابو عبیدہ جب اسلام لے آئے بھائی، اسلام میں داخل ہو گئے، پھر سب سے بڑھ کر محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی، غزوہ بدر کے اندر بھائی یہ بھی شریک تھے، اور غزوہ بدر میں، اور ان کے والد قریش کی طرف سے لڑنے آئے تھے بھائی، چنانچہ کفار کو عبرتناک شکست ہوئی بھائی، اور 70 کے لگ بھگ 70 جو ہیں مشرکین ان کو مسلمانوں نے گرفتار کر لیا، اور اتنے ہی کہ ان کو قتل کر دیا، تو ان 70 جو گرفتار کیے گئے ان میں ابو عبیدہ کے والد بھی تھے، اور ان کو خود ابو عبیدہ نے گرفتار کیا تھا، اور اونٹ پر پھر باندھ کر لے کر آ رہے ہیں، وہ والد جس کے سامنے کبھی سر نہیں اٹھایا، آج ان کو وہ پیغمبر کے مقابلے میں آئے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے، تو وہی بیٹا ان کو باندھ کر لے کر آ رہا ہے، اب لاتے لاتے راستے میں مدینہ کی طرف آ رہے ہیں، والد جنگ میں شکست ہوئی تھی اور پھر تکلیف میں بھی تھے، باندھا ہوا ہے، اونٹ پر ہیں، اور بیٹا اونٹ لے کر چل رہا ہے بھائی، تو ان کے والد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کی، کوئی برے کلمات کہے، وہی بیٹا جو آج تک کبھی والد کے سامنے زبان نہیں کھولی، مارنے پر بھی زبان نہیں کھولی، آج وہی بیٹا کہتا ہے خبردار ابا جان، میرے محبوب اعظم کے بارے میں کوئی لفظ آپ کی زبان پر نہ آئے بھائی، باپ خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر بعد پھر اس نے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، کوئی گالیاں وغیرہ دیں بھائی، پھر بیٹا ایک دم بول پڑا، ابا جان خبردار، میں آپ کو آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہ ہو، باپ پھر خاموش ہو گیا، پھر کچھ دیر آگے چلے، پھر باپ بولا کہ بیٹا کیا ہے، پھر اس نے کوئی گالیاں وغیرہ دیں، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے کبھی آج تک والد کے سامنے بھائی سر نہیں اٹھایا، تیسری مرتبہ جب باپ نے پھر اسی طرح گستاخی کی، کہتے ہیں تلوار نکالی اور اسی وقت باپ کی گردن اڑا دی بھائی، عجیب بھائی عجیب، انسان حیران ہوتا ہے بھائی، محبت کا کون سا درجہ ہے یہ بھائی، پورے لشکر میں کہتے ہیں کوہرام مچ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی، صحابہ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ یہ تم نے کیا کیا، قیدی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر قتل کر دیا، اور قتل بھی اپنے باپ کو کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا ابو عبیدہ کیا ہو کیوں قتل کیا، کہا یا رسول اللہ انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی، میری غیرت محبت نے گوارا نہیں کیا، میں نے گردن اڑا دی، اللہ کی طرف سے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ پیغمبر ابو عبیدہ سے کہہ دو کہ جو کچھ تم نے کیا ٹھیک کیا، تو یہ ایسے لوگ تھے بھائی، اب یہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر آ رہا ہے بھائی، حضرت معاذ ان سے زنا سرزد ہوا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے بھائی، اور آ کر عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا، رخ موڑ لیا اور کہا بھئی جاؤ توبہ کرو، استغفار کرو، وہ کچھ واپس چلے، پھر دل نے چین نہ لینے دیا، پھر واپس آئے، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح فرمایا جب بھئی توبہ کرو استغفار کرو، پھر واپس گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا ان سے بھئی، تو یہ واپس چلے گئے۔ پھر کچھ دیر بعد پھر چند قدم چلے، پھر خیال آیا بھائی، پھر واپس آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تیسری مرتبہ پھر کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیجا، پھر چوتھی مرتبہ پھر آئے بھائی، تو جب چوتھی مرتبہ یہ اقرار کر چکے تو اب بھائی زنا کے اندر چار گواہ چاہیے بھائی، تو یہاں ان کی چار مرتبہ اپنے اوپر شہادت ہو گئی، اپن چار مرتبہ، تو لہذا یہ چار گواہوں کے قائم مقام ہو گیا، تو اب شرعی دلیل پوری ہو گئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رجم کرنے کا حکم دیا بھائی، رجم کرنے کا۔ اور چنانچہ بھائی ان کو مدینہ منورہ سے باہر پھر ان کو رجم کیا گیا بھائی، صفیں بنائی جاتی ہیں، اور پھر جو ایک صف والے پتھر مار چکتے ہیں مار لیتے ہیں، پھر دوسری صف والے مارتے ہیں، پھر تیسری صف والے، اسی طرح بھائی چنانچہ بعد میں جب ان کو رجم کر دیا گیا تو دو صحابی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ بھائی اس پر اللہ نے دیکھو پردہ ڈالا تھا، اس نے خود آ کر اپنی زبان سے اقرار کیا اور اپنے خود اپنے بارے میں آ کر بتلایا، اللہ نے تو اس پہ پردہ ڈال دیا تھا، اس نے خود بتلایا، چنانچہ کتے کی طرح یہ مارا گیا بھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے تھے، انہوں نے ان کی یہ بات سن لی، خاموش رہے، بڑی تکلیف ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ یہ کیسی بات کی انہوں نے۔ کچھ آگے چلے، کہتے ہیں وہاں ایک گدا مرا ہوا پڑا تھا اور پھول گیا تھا، کافی وقت گزر گیا تھا اس کو مرے ہوئے، یہاں تک کہ ایک ٹانگ بھی اوپر کو اٹھ گئی تھی، بدن پھول گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے، فرمایا بھائی کدھر ہیں وہ دو آدمی؟ وہ حاضر ہوئے، جی یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ فرمایا اس کو کھاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اس کو کون کھا سکتا ہے؟ فرمایا کہ جو تم نے ابھی اپنے بھائی کے بارے میں بات کی تھی وہ اس کے کھانے سے بھی اس سے بھی بڑھ کر سخت بات کی تھی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، عجیب بھائی، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ماعز اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے بھائی۔ تو یہ عجیب صحابہ عجیب لوگ تھے بھائی۔ اسی طرح ایک عورت آئی بھائی، صحابیات بھی عجیب عورتیں ہیں، اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو اس پر کو بھی اسی طرح لوٹایا بھائی، اس نے پھر آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے واپس لوٹا رہے ہیں، واللہ میں زنا کی وجہ سے حاملہ ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت تک تمہیں رجم نہیں کیا جا سکتا، جاؤ جب بچے کو جنم دے دو پھر آ کر بتلانا۔ چنانچہ وہ چلی گئیں بھائی، اور پھر جب بچے کو جنم دیا تو آئیں کہ میں نے بچے کو جنم دے دیا، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ دیکھو کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن وہ گناہ جو کیا چین نہیں لینے دے رہا بھائی، کہ دنیا کی حد سے زیادہ دیکھو یہ تکلیف، اس کو تو میں برداشت کر لوں گی، آخرت کی تکلیف نہیں برداشت کر سکتی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جاؤ بچے کو دودھ پلاؤ، جب وہ کھانے پینے لگے تو پھر آنا۔ پھر چلی گئی بھائی، پھر جب وہ بچہ کچھ کھانے کے قابل ہو گیا، دودھ چھڑا لیا اس کا، پھر اس کو لے کر آئیں بھائی، اور بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا بھی تھا، کہ یا رسول اللہ دیکھیے اب یہ کھانے پینے لگا ہے، اب مجھے پاک کر دیجئے۔ تو چنانچہ ان کو بھی پھر رجم کر دیا گیا بھائی۔ تو صحابہ کے بارے میں بھائی دیکھیے ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، بڑی بڑی غلطیاں، دیکھو لیکن ہمارے علماء دیوبند کا کتنا پیارا مذہب ہے اس بارے میں. وہ فرماتے ہیں, ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ صحابہ سے جو غلطیاں ہوں اس پر دل میں کبھی برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ صحابی ہو کر کیسے زنا ہو گیا, کبھی نہیں آنا چاہیے اس طرح کی بات کو ذہن کے اندر. بھائی یوں سمجھو یہ اللہ نے ان سے تکوینی طور پر یہ گناہ کروائے, بھائی اللہ نے تکوینی طور پر یہ گناہ کروائے تاکہ بعد والے لوگوں کے لیے راستہ ان کو طریقہ سمجھ میں آ جائے بھائی کہ اگر کوئی یہ جرم کرے گا تو اس کی پھر یہ سزا ہوگی, اس طرح اس کو سزا دیں گے بھائی, کوئی یہ جرم کرے گا تو اس کو اس طرح سزا دیں گے بھائی. تو یہ جو ان سے گناہ ہوئے بھی یہ تکوینی طور پر اللہ نے کروائے یہ بتانے کے لیے تاکہ کہ اس صورت میں کیا کیا جائے گا اور اس صورت میں کیا کیا جائے گا, شریعت کے احکام بھائی, تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی زندگی میں نافذ کر کے دکھائیں اور لوگ دیکھ لیں, اور تاکہ باقی امت کے لیے طریقہ ان کو سمجھ میں آ جائے, شرعی حکم کا پتہ چل جائے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ گناہ ان سے اللہ نے تکوینی طور پر کروائے اور دکھایا کہ دیکھو یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن سے کوئی بھی گناہ ہو جائے تو پھر وہ گناہ ان کو چین نہیں لینے دیتا. یہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں حضور کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم پر اپنی شریعت کو نافذ کیجئے, بعد والوں کو بتا دیجئے کہ یہ حکم ہو تو اس طرح عمل کرنا پڑے گا, یوں کرنا پڑے گا بھائی. تو یہ وہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں بھائی. اب دیکھیے حضرت ماعز رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان پر تو حد زنا ثابت ہوئی, یعنی رجم ثابت ہوا, دلال عبارت النص سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا کر دو, رجم کر دو, عبارت النص سے ان پر یہ حد زنا ثابت ہوئی بھائی. اور کیوں ثابت ہوئی ان کے, کیوں یہ حد زنا ان پر ان کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زنا کیا تھا. اور یہ معنی, یہ چیز جب کسی اور میں پائی جائے گی تو اس کا بھی کیا حکم ہوگا, اس کو بھی رجم کیا جائے گا بھائی. تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو یہ حد ثابت ہوئی رجم کی, یہ ثابت ہوئی عبارت النفس سے, اور کسی اور پر جو ثابت ہوگی وہ کس کے ذریعے ہوگی, دلالت النفس کے ذریعے بھائی. بات سمجھ میں آگئی سب کو؟ دیکھیے بھائی اب کتاب پر کہتے ہیں مثال اثبات الحدود بالدلالت اثبات حد زنا بالرجم على غیر ماعز, اور دلالت کے ذریعے حدود کو ثابت کرنے کی مثال وہ ثابت کرنا ہے حد زنا کو رجم کے ساتھ, على غیر ماعز علاوہ حضرت ماعز کے, حضرت ماعز کے علاوہ پر جو ثابت کیا جائے حد زنا کو رجم کے ساتھ وہ کس کے ذریعے ہوگا, دلالت النص کے ذریعے. جبکہ حضرت غیر ماعز علاوہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الذی ثبت علیہ بالعبارتی, وہ حضرت ماعز جن پر ثابت ہوئی تھی ان پر کس کے ذریعے ثابت ہوئی تھی, عبارت النص کے ذریعے. لأن ماعزا ان رجم, اس لیے کیونکہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کو رجم کیا گیا, لأنہ زان محسن, اس وجہ سے کیونکہ وہ زانی تھے, محسن یعنی محسن پاک دامن, یعنی یوں کہ شادی شدہ بھائی, وہ شادی شدہ محسن زانی تھے, اس وجہ سے ان کو رجم کیا گیا. لا لأنہ ماعزن, اس وجہ سے نہیں کہ وہ ماعز تھے, او صحابیون یا صحابی, کیوں رجم کیا گیا, شادی شدہ تھے اور زنا کیا تھا. تو یہی بات جب کہیں کسی اور میں ملے گی تو اس میں کو بھی کیا کریں گے, رجم. لیکن حضرت ماعز میں یہ رجم ثابت ہوا کس کے ذریعے, عبارت النص میں کے ذریعے, اور کسی دوسرے میں دلالت النص کے ذریعے. فکل من کان کذلک یرجم, پس جو کوئی بھی ایسا ہوا اس کو رجم کیا جائے گا. ولیکن ثبت الرجم,
علی کل زان محسن بنفس آخر ایزا، لیکن یہ جو رجم ہے یہ ہر زانی محسن پر ثابت ہے دوسری نفس کے ذریعے بھی. یعنی یہ صرف جو یہ جو اس کی یہی ایک دلیل نہیں ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، بلکہ یہ جو شادی شدہ زانی ہو اس کو جو رجم کیا جائے گا اس کی ایک اور دلیل بھی ہے، وہ نفس کے ذریعے بھی ثابت ہے باقاعدہ. کس کے ذریعے؟ نفس کے ذریعے بھی. یعنی دو دلیلیں ہیں بھائی، ایک نفس ہے اور ایک دلالت نفس ہے بھائی. اور وہ نفس کیا بھائی؟ بھائی نفس یہ آپ کے حاشیے میں دی ہے بھائی، بھی نفس آخرا کے اوپر حاشیہ دیا ہے بھائی، 13 نمبر میری کتاب میں حاشیہ ہے. کہتے ہیں وہی آیت منسوخۃ التلاوتی، یہ وہ آیت ہے جس کی تلاوت منسوخ ہے، تلاوت منسوخ ہے. اور باقی حکمہا، اور اس کا حکم باقی ہے وہ یہ بھائی، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت اذا زنیا جب یہ دو زنا کر لیں، فرجموہما تو پس ان دونوں کو رجم کر دو، نکالم من اللہ بطور سزا کے اللہ کی طرف سے. شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب یہ دونوں زنا کر لیں تو ان کو رجم کر دو اللہ کی طرف سے بطور سزا کے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یاد رکھیے یہ قرآن کی آیت تھی لیکن پھر اس کی تلاوت منسوخ کر دی گئی بھائی، اسی وجہ سے قرآن میں آپ کو یہ آیت نہیں ملے گی. تو یہ آیت ہے، تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم ابھی بھی باقی ہے بھائی، شادی شدہ کوئی مرد یا عورت زنا کریں تو ان کو کیا کیا جائے گا؟ رجم ہی کیا جائے گا بھائی. آیت کا معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ بھائی یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک اعتراض بھائی جو غلام احمد پرویز نے کیا تھا، والد صاحب حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ، ان کا اور غلام احمد پرویز کا مناظرہ ہوا بھائی ایک مرتبہ. غلام احمد پرویز بھائی منکر حدیث بھائی، حدیث کا انکار کرنے والا، حدیث کا انکار کرنے والا بھائی، یہ حدیث کا انکار کرتا تھا اور یہ کہتے تھے قرآن ہی کافی ہے بھائی، قرآن ہی کافی ہے. تو یہ حدیث کا انکار کرنے والے لوگوں میں سے تھا بھائی، اور اس کی بڑی پارٹی تھی اور باقاعدہ حکومت کی طرف سے بجٹ میں ان کا حصہ رکھا جاتا تھا، اتنا اثر و نفوذ تھا ان لوگوں کا بھائی، اتنا اثر تھا بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہ لاہور ہی کے اندر، یہ گلبرگ کے اندر یہ رہتا تھا اور ابھی بھی وہاں اس کا وہ ٹرسٹ ہے اور لوگ ان کی جماعت والے ہیں بھائی، لیکن یہ حدیث کا انکار کرتے ہیں بھائی، یہ کہتے ہیں قرآن ہی کافی ہے. اور یہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا کام صرف قرآن پہنچانا تھا، آگے اس کی تشریح وغیرہ کی ضرورت نہیں. حدیث کیا ہے؟ احادیث بھائی، وہی قرآن کی تفسیر اور شرح ہے نا. تو یہ بات تو واضح ہے قرآن کے اندر ہر چیز تو صراحتاً ذکر نہیں بھائی، تو وہ کہتے ہیں نہیں قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. حضور علیہ السلام کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ کتاب کو یعنی قرآن کو امت تک پہنچائیں، اور ان کا کام نہیں تھا. گویا دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کی مثال ایک ڈاکیے کسی تھی جس کا کام خط پہنچانا ہوتا ہے اور کوئی عمل دخل اس کا نہیں ہوتا. اور یہ اجماع امت بھائی یہ کافر ہیں منکرین حدیث بھائی، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ منکرین حدیث کافر ہیں بھائی. اور اس کو اس کی کتابیں اگر کبھی دیکھیں، اتنی کمال کی تحریر ہے کہ انسان اس میں بہتا چلا جاتا ہے. کمال درجے کا قلم ہے اس شخص کا بھائی، کمال درجے کا.
کہ انسان ایک دفعہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملاتا چلا جاتا ہے. اور تو یہ جو فساد اسی طرح فتنے برپا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان میں صلاحیت ہوتی ہے باقاعدہ، لیکن یہ اس صلاحیت کو غلط راستے کی طرف لے جاتے ہیں بھائی. ورنہ آپ اپنے ساتھ کوئی آدمی کوئی پارٹی بنانا چاہے کوئی آسان کام ہے، کوئی بھی نہیں ملتا ساتھ، اس میں کوئی کمال ہوتا ہے تو لوگ اس کے ساتھ ملتے ہیں. تو اس کو بھی اللہ نے بڑا زوردار قلم نصیب فرمایا تھا، اتنا زوردار کہ آپ ابھی تو آپ کو پڑھنا نہیں چاہیے، یاد رکھیں بھائی. سمجھ میں آئے؟ اس کی باتیں بہت اثر کرتی ہیں. ہاں جب آپ پڑھ لیں پورا تو اس کے بعد اگر کوئی موقع ملتا ہے اس نیت سے کہ ہم بھی ان فتنوں کا مقابلہ کریں، جواب دیں، کہیں پر کوئی ہم پہ اعتراض کرے تو ہم اس کا جواب دے سکیں اس نیت سے، اور پھر ساتھ اپنے علماء کی کتابوں کو بھی ملائے تو پھر دیکھ لیں، لیکن ابھی نہیں دیکھنا چاہیے آپ کو بھائی. تو یہ منکرین حدیث بھائی یہ کہتے تھے قرآن کافی ہے، حدیث کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں اپنے مطلب کی کوئی حدیث ہوتی تھی اس کو مان لیتے تھے، جو مطلب کے خلاف اس کو مانتے ہی نہیں تھے بھائی. بخاری مسلم ترمذی وغیرہ نہیں بھائی، نہیں، ہمارے مطلب کی جو ہے اس کو ماننا ہے، جو مطلب کی نہیں ہے اس کو نہیں ماننا بھائی. تو یہ اس کا مناظرہ ہوا بھائی والد صاحب رحمہ اللہ سے، اور ملتان کے اندر بھائی، اور ملتان کا جو بار روم تھا جو وکیلوں کا مرکز ہوتا ہے جہاں وہ سارے جمع ہوتے ہیں وہاں پر، تو سارے وکلاء اور یہ دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے یہ لوگ جمع ہوتے تھے. ایک دن یہ تقریر کرتا تھا، ایک دن پھر اگلے دن والد صاحب رحمہ اللہ وہاں جاتے اور اس کی باتوں کا رد فرماتے اور اس کے جو جو اعتراضات ہوتے تھے ان کے جوابات دیتے تھے. انہی میں والد صاحب ذکر فرماتے تھے کہ ایک دن اس نے بڑا ہی مشکل اعتراض کر دیا، سارے علماء اس کا اعتراض سن کر پریشان ہو گئے. باقی تو اس کی ویسی باتیں ہوتی تھیں، اس کے ہم آرام سے جواب دے دیتے تھے. علماء نے ہر چیز کا واضح جواب دیا ہے بشرطے کہ کوئی محنت کرے اور مطالعہ کرے ان چیزوں کا. تو ایک ایسا اعتراض اس نے ایک دن کر دیا جو کسی نے آج تک ذکر ہی نہیں کیا تھا، کتابوں وغیرہ میں کہیں اس کا ذکر نہیں تھا. وہ آ کر اعتراض کرنے لگا، تقریر کر رہا ہے، کہنے لگا بھائی دیکھو یہ علماء نے اپنی طرف سے رجم کی سزا نکالی ہے، زنا کرنے والے کے بارے میں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان کو 100 کوڑے لگاؤ، بس یہ رجم یہ علماء نے اپنی طرف سے بنا رکھا ہے. اور کہتے ہیں کہ وہ آیت ذکر کرتے ہیں دلیل کے طور پر، الشیخ والشیخۃ اذا زنایا فرجموہما نکالا من اللہ، یہ آیت علماء نے اپنی طرف سے گھڑ رکھی ہے. تو کہتے ہیں یہ آیت ہی نہیں ہے. پھر کہنے لگا اگر یہ آیت تسلیم بھی کر لی جائے، فرض کریں ہم مان لیتے ہیں اس کو آیت بھائی، تو بھی الشیخ والشیخۃ، شیخ کا معنی ہوا بوڑھا شخص، بوڑھا آدمی، اور الشیخۃ کا معنی ہوا بوڑھی عورت، تو آیت کا تو ترجمہ یہ بن رہا ہے کہ بوڑھا مرد یا بوڑھی عورت زنا کریں تو ان کو کیا کیا جائے، رجم کیا جائے. یہ شادی شدہ کا معنی کہاں سے نکالتے ہیں؟ بڑے لوگ کہتے ہیں لوگوں پہ اس کی تقریر کا اثر ہوا کہ واقعی شیخ تو بوڑھے آدمی کو عربی میں کہتے ہیں بھائی، اور الشیخ تو بوڑھی عورت کو کہتے ہیں. علماء بھی سارے پریشان ہو گئے، یہ کیسا اعتراض اس نے کر دیا بھائی. والد صاحب فرماتے ہیں لیکن پھر اللہ نے میرے دل میں بار ڈال دی الحمدللہ، اور اگلے دن میں گیا اور وہاں تقریر کی، اور میں نے کہا کہ یہ شخص عربی سے واقف ہی نہیں ہے، بس اردو میں اس کو اگر اللہ نے تقریر قلم دے دیا ہے اس کو کیا معلوم عربی کی باریکیوں کا. اور فرمانے لگے کہ الشیخ اور الشیخت کے معنی پر اور بھی اقوال ذکر کیے مفسرین وغیرہ کے کہ وہ اس کا یہ معنی کرتے ہیں، یہ معنی شادی شدہ کے معنی کرتے ہیں. پھر فرمانے لگے کہ بھائی میں زیادہ دور کی بات نہیں کرتا، منجد تو یہاں بھی موجود ہوگی، آپ لوگوں کے پاس بھی موجود ہوگی عربی کی لغت جو ہے، جو مشہور ہے ہر جگہ ہوتی ہے، آپ لوگوں کے پاس بھی لائبریری میں ہوگی، ابھی منگوائیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ کہتے ہیں المنجد منگوائی گئی، میں نے اس میں دکھایا ان کو، دیکھو بھائی کیا لکھا ہے، الشیخ کا معنی، الشیخ کا معنی لکھا ہوا تھا بھائی، یعنی اس قسم کے الفاظ تھے، الشیخ من لہ الزوجہ، وہ شخص جس کی بیوی ہو یعنی شادی شدہ، اور الشیخ کا کیا معنی ہے، من لہ زوجہ، جس کا خاون ہو۔ میں نے کہا یہ دیکھو بھائی، منجد والا تو کہتا ہے کہ شیخ کہتے ہیں شادی شدہ کو، اور شیخہ بھی کہتے ہیں شادی شدہ کو، اور یہ منکر حدیث کیا کہتا ہے، بوڑھے کو کہتے ہیں، بوڑھے کو بھی کہتے ہیں لیکن شادی شدہ کو بھی عربی میں کہتے ہیں شیخ و شیخ۔ پھر فرمانے لگے کہ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ میں اس سے بھی بڑھ کر آپ کو ایک عجیب نقطہ آپ کو بتلاؤں، قرآن کے اندر بھی جہاں بھی شیخ کا لفظ ذکر آیا ہے ہمیشہ اس کا اطلاق شادی شدہ ہی پر ہوا ہے، غیر شادی شدہ پر کہیں اس کا اطلاق نہیں ہوا۔ تو کہتے ہیں قرآن سے بھی میں نے مثالیں دی، دیکھو یہاں پر شیخ کا لفظ آیا فلاں کے لیے اور وہ شادی شدہ تھے بھائی، اور لوگوں کی تسلی ہوئی۔ کہتے ہیں چنانچہ اس طرح اس کو وہاں عبرتناک شکست ہوئی اور اسے وہاں سے بھاگنا پڑا بھائی۔ تو یہ کچھ مزید فائدے کی بات تھی، میں نے کہا آپ کو بتلا دوں بھائی۔ اچھا بھائی اب دیکھیے آگے کتاب پر بھائی، وہ اس بات حد قطعی طریق علی من کان رد اللہم بدلالت قوله تعالی ویسعون فی الارض فسادا۔ بھائی یہ آیت پیچھے اسباح کے اندر ذکر ہو چکی ہے کہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ بدلہ ان لوگوں کا جو جنگ کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور فساد مچاتے ہیں زمین کے اندر، ان کا بدلہ یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے یا سولی دی جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا ان کو زمین سے ان کی نفی کر دی جائے بھائی، ظاہر ارض سے یعنی قید میں ڈالا جائے یا جلاوطن کیا جائے جیسے کہ اور علماء لکھتے ہیں۔ تو دیکھیے تو معلوم ہوا اس آیت سے کے ذریعے ڈاکو کی حد ثابت ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا، کیونکہ ویسعون فی الارض فسادا، وہ زمین میں کیا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، فساد مچاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ڈاکوؤں پر جو حد ثابت ہوئی وہ تو عبارت النفس سے ہوئی، کس سے، وہ کیا کرتے ہیں زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ان پر حد ثابت ہوئی کہ فساد مچاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا دشوار ہو جاتا ہے، جب لوگ راستوں میں ڈاکے ڈالیں گے تو لوگوں کا سفر کیا ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا، اور یہی معنی پائے جا رہے ہیں ان کے مددگاروں میں بھی، ڈاکوؤں کے جو مددگار ہیں ان کی وہ بھی سبب بن رہے ہیں، کس چیز کا، ان کی وجہ سے بھی لوگوں کا سفر کرنا۔ تو لہذا ڈاکوؤں کے لیے جو سزا ثابت ہوئی ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹنا، وہ تو ثابت ہوئی عبارت النفس سے، اور ان کے جو مددگار ہیں ان میں بھی وہی معنی پایا گیا، تو ان کے لیے یہ سزا ثابت ہوئی دلالت النفس کے ذریعے بھائی۔ ڈاکو ایک ہیں ڈاکو، ایک ان کے مددگار، تو ڈاکوؤں کے لیے سزا ثابت ہوئی عبارت النفس سے، اور کہ وجہ کیا، کہ وہ ان کی وجہ سے لوگوں کا سفر کرنا دشوار ہوتا ہے، اور یہی معنی کس کے اندر پایا جا رہا ہے، ان کے مددگاروں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، تو ان کے بھی ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹا جائے گا، ان پر بھی یہ حد ثابت ہو گئی، کس کے ذریعے، دلالت النفس کے ذریعے۔ تو یہ معنی ہے وہ اس بات و حد قطعی طریق، اور ثابت کرنا قطعی طریق یعنی راستہ کاٹنا یعنی ڈاکہ ڈالنے کی حد، ڈاکہ ڈالنے کی حد کو ثابت کرنا، علام من کانا اس شخص پر، رد ان لہم جو ان کا مددگار ہے، بدلالتی قول ہی تعالیٰ، و اللہ تعالیٰ کے اس قول کی دلالت کی وجہ سے ہے، وہ یسعون فی الارض فسادا،
ومثال اثبات الكفارات بالدلالت اثبات الكفارت على امرأت وطئت عمدا فی نہار رمضان.
بھئی دیکھیے، ایک مرتبہ ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک دیہاتی تھے بھئی، اور آپ جانتے ہیں روزے کے اندر کھانے پینے اور بیوی سے صحبت کرنے سے روکا گیا ہے، تو ایک دیہاتی صحابی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے یا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا. حضور صلی اللہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ میں نے رمضان میں دن کے وقت بیوی سے صحبت کر لی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی یہ غلام یا باندی آزاد کرو. کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، غلام اور باندی تو بہت ہی، کوئی امیر ہوتا تھا اس کو ہی میسر ہوتے تھے، میں تو بہت غریب ہوں، میں کہاں سے غلام یا باندی آزاد کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ اچھا کہ یوں کرو کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. 60 مسکینوں کو نہیں، حضور نے فرمایا کہ 60 روزے رکھو، 60 روزے رکھو. تو کہنے لگا یا رسول اللہ روزے کی وجہ سے ہی تو اس مسئلے میں مبتلا ہوا ہوں، 60 روزے میں کیسے رکھوں گا مسلسل بھائی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یوں کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیسے میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا؟ تو فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ بھائی. چنانچہ وہ بیٹھ گئے بھائی. کچھ دیر گزری تھی کہ ایک شخص جو ہے کھجوروں کا ایک بڑا ٹوکرا، بہت سی کھجوریں لے آیا بھائی، جو کافی بڑی مقدار تھی بھائی، اتنے کے برابر بنتا تھا جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا جتنا خرچہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ بھائی وہ کدھر ہے وہ دیہاتی جو آیا تھا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. فرمایا یہ لو، یہ لے جاؤ اور یہ 60 مسکینوں کو یہ کھلا دو، ان میں تقسیم کر دو فقراء میں. کہنے لگا یا رسول اللہ مدینہ منورہ میں سب سے غریب میں خود ہوں، ہم سے بڑھ کر تو کوئی غریب ہے ہی نہیں یہاں پر، کیا میں اپنے بیوی بچوں کو نہ کھلا دوں؟ فرمایا ہاں جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے اور فرمایا اچھا جاؤ بھائی اپنے بیوی بچوں ہی کو کھلا دو، لیکن تمہارے بعد اور کسی کے لیے یہ کافی نہیں ہوگا، اس طرح کرنا بھائی، فقراء ہی کو کھلانا پڑے گا بھائی. تو یہ صحابی تھے بھائی. آپ دیکھیے ان پر کفارہ ثابت ہوا، کفارہ ثابت ہوا. تو ان پر تو کفارہ ثابت ہوا، وہ تو عبارت النفس سے ثابت ہوا، اور ان کے علاوہ کسی پر ثابت ہوگا تو وہ کس سے ہوگا؟ دلالت النفس. کیونکہ کفارہ ان پر کیوں ثابت ہوا تھا؟ کیونکہ انہوں نے دن میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کی تھی. تو یہ معنی جب کسی اور میں پایا جائے گا تو اس پر بھی یہ کفارہ واجب ہو جائے گا بھائی، کفارہ واجب. اسی طرح ان کی جو بیوی ہیں، ان صحابی پر تو کفارہ عبارت النفس سے ثابت ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفارہ دو، اور ان کی بیوی جن کے ساتھ صحبت کی گئی، جن کے ساتھ انہوں نے صحبت کی، ان پر کفارہ دلالت النفس سے ثابت ہوگا. تو ان کی بیوی پر اور دیگر لوگوں پر کفارہ کس طریقے سے ثابت ہوگا؟ دلالت النفس سے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کہتے ہیں وَمِثَالُ اِثْبَاتِ الْكَفَّارَاتِ بِالدَّلَالَتِ، اور کفاروں کا ثابت کرنے، کفاروں کے ثابت کرنے کی مثال دلالت النفس کے ذریعے، اثبات الکفارت علی امرأت وطئت عمدن فی نہار رمضان، وہ کفارے کو ثابت کرتا ہے علی امرأت اس عورت پر، وطئت جس پر، جس کے ساتھ صحبت کر لی گئی ہو، عمدن جان بوجھ کر، فی نہار رمضان کس میں؟ رمضان کے مہینے میں. یعنی جو کرنے والا ہے صحبت خاوند اس پر بھی آئے گا اور اس کی بیوی پر بھی آئے گا. تو سب کا اسی میں آ گیا ذکر، بیوی عورت کا بھی ذکر آ گیا، آگے مردوں کا بھی ذکر آ رہا ہے. اس عورت پر جس سے صحبت کر لی گئی اور جان بوجھ کر رمضان میں دن کے وقت، بدلالت النفس، یہ کفارہ جو اس عورت پر ثابت ہوا کس کے ذریعے ہوگا؟ دلالت النفس کے ذریعے. وہ دلالت النفس ورد فی بدلالت نفس ورد فی الاعرابی، اس نفس کی دلالت سے جو وارد ہوئی ہے کس کے بارے میں؟ اس دیہاتی کے بارے میں بھائی. اعرابی، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں. تو یہ وردہ نکرہ ہے اور یہ نفس
کے بعد وردہ فعل ہے اور نص جو ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ کے بعد فعل آیا تو اس کے یہ اس کے لیے صفت بنے گا بھائی، بدلالت نفس ورد فی الاعرابی، ایسی نفس کی دلالت کی وجہ سے جو وارد ہوئی دیہاتی کے بارے میں، حین جامع فی رمضان عمدن، جب انہوں نے صحبت کی رمضان کے اندر جان بوجھ کر، یہ نفس تو وارد ہوئی ہے اس اعرابی کے بارے میں جنہوں نے صحبت کی تھی رمضان میں جان بوجھ کر، اس نفس کی دلالت سے کفارہ ثابت ہوا کس پر؟ وہ عورت جس کے ساتھ جان بوجھ کر رمضان میں دن میں صحبت کی گئی ہو، وہ اسی طرح وعلی کل من یفعل الجماع سواہ، اسی طرح ہر اس شخص پر جو جمع کرتا ہے ان کے علاوہ، اس دیہاتی کے علاوہ، اور جو بھی کوئی رمضان کے اندر دن کے وقت اپنی بیوی سے روزے کی حالت میں صحبت کرے گا اس پر یہ کفارہ واجب ہوگا، کس کے ذریعے ثابت ہوگا؟ دلالت النفس کے ذریعے، لِأَنَّهُ أَنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِفَسَادِ صَوْمِهِ، اس لیے کیونکہ ان پر جو کفارہ واجب ہوا تھا، لِفَسَادِ صَوْمِهِ، ان کے روزے کے فاسد ہونے کی وجہ سے تھا، لَا لِأَنَّهُ عَرَابِيٌ مَخْصُوصٌ أَوْ رَجُلٌ، اس وجہ سے نہیں کہ وہ کوئی مخصوص دیہاتی تھے یا کوئی مرد تھے اس وجہ سے، بلکہ کفارہ کیوں آیا تھا ان پر؟ کیونکہ ان کا روزہ کیا ہوا تھا؟ فاسد ہوا تھا. وإثبات الكفارة على من أكل أو شرب عمدا بدلالة هذا النص الوارد في الجماع، اسی طرح یہ تو تھا صحبت کرنے والے پر کفارہ واجب ہوگا اس نص کی دلالت کی وجہ سے، اسی طرح اگر رمضان کے اندر دن میں روزے کی حالت میں کوئی شخص جان بوجھ کر کھا لیتا ہے کچھ یا پی لیتا ہے تو اس پر بھی یہی کفارہ آئے گا، اور یہ بھی کس طریقے پر آئے گا؟ دلالت النفس، کیونکہ اس دیہاتی صحابی پر جو کفارہ آیا تھا وہ کس وجہ سے تھا؟ کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنا روزہ فاسد کیا تھا، تو جو جان بوجھ کر کھائے پیے گا وہ بھی کیا کر رہا ہے؟ جان بوجھ کر اپنے روزے کو فاسد، تو ان پر جب کفارہ تھا تو ان میں بھی یہی معنی پایا گیا، تو ان پر بھی کیا آ جائے گا؟ کفارہ آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جو کفارہ آئے گا یہ کس طریقے پر آئے گا؟ دلالت النفس کے ذریعے. تو کہتے ہیں وإثبات الکفارۃ علی من اکل او شرب عمدن، اور کفارے کو ثابت کرنا اس شخص پر جو کھائے یا پیے جان بوجھ کر، بدلالت ھذا النفس الوارد فی الجماع، وہ بھی اسی نفس کی دلالت کے ذریعے ہے جو وارد ہوئی ہے جماع کے بارے میں، لِأَنَّهُ أَنَّمَا وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِأَجْلِ أَنَّهُ إِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ لَا لِأَنَّهُ جِمَاعٌ فَقَطْ، اس لیے کیونکہ ان پر جو کفارہ ہوا تھا اس وجہ سے ہوا تھا کہ أَنَّهُ إِفْسَادٌ لِلصَّوْمِ، کہ وہ روزے کو فاسد کرنا تھا، لا لأنه جماع فقط، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ جماع تھا بلکہ اس وجہ سے کہ وہ روزے کو فاسد کرنا تھا. فكل ما فيه افساد للصوم من الاكل والشرب والوطئ تجب فيه الكفاره، پس ہر وہ چیز جس کے اندر روزے کا فاسد کرنا ہو، یعنی کہ کھانا اور پینا اور صحبت کرنا، یہ ان سب کے اندر تجب فیہ الکفارت، ان میں کیا واجب ہوگا؟ کفارہ واجب ہوگا. غیر مختصم بالجماع، اس حال میں کہ یہ جماع کے ساتھ مختص نہیں ہے، یعنی صرف جماع کی صورت میں افساد صوم ہو، صرف اس صورت میں کفارہ آئے، ایسا نہیں ہے، بلکہ افساد صوم جس صورت میں بھی پایا جائے گا کیا جائے گا؟ کفارہ آئے گا. تو یہ جماع کے ساتھ مختص نہیں ہے. وشافی رحم اللہ انکر ہذہ الدلالت، اور امام شافی رحم اللہ نے اس دلالت کا انکار کیا ہے. ویقول، وہ فرماتے ہیں، لا تجب الکفارۃ الا بالجماع، کہ کفارہ واجب نہیں ہوگا مگر جماع سے ہی. امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں رمضان میں دن کے وقت روزے کی حالت میں خاوند نے اگر اپنی بیوی سے صحبت کی تب تو کفارہ آئے گا، اگر کھائے یا پیئے تو اس صورت میں کفارہ نہیں آئے گا بھائی، کیونکہ حدیث میں صرف صحبت کا ذکر ہے، اس پر کفارے کا ذکر ہے، کھانے پینے کا ذکر ہی نہیں. فَالْعِلَّةُ عِنْدَهُ لَيْسَ اِفْسَادَ الصَّوْمِ، پس علت جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک لَيْسَ اِفْسَادَ الصَّوْمِ بَلِ الْجِمَاعَ فَقَط، کہ وہ روزے کو فاسد کرنا نہیں ہے بلکہ صرف جماع ہے. وَلِحَادَ قَالُوا اور اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں, اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ ان عُدَّ أَمْثَالُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي الدَّلَالَةِ کہ ان احکام کو اگر شمار کیا جائے دلالت کے اندر, ان احکام جیسوں کو, ان عُدَّ أَمْثَالُ هَذِهِ الْأَحْكَامِ فِي الدَّلَالَةِ کہ اگر ان احکام جیسوں کو شمار کیا جائے دلالت کے اندر, لا یحسنو تو یہ اچھا نہیں ہے. ان جیسے احکام کو دلالت میں شمار کیا اگر کیا جائے تو یہ اچھا نہیں ہے. کیوں؟ لأن شافعی رحمہ اللہ لم یعرف ھذا کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو, کیونکہ امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو نہیں پہچانا, مع انہ من اہل اللسان باوجود یہ کہ وہ اہل زبان تھے. بھائی امام شافعی رحمہ اللہ بھائی وہ تو عربی النسل ہیں, سید ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہیں, وہ عربی ان کی مادری زبان ہے, وہ اس کا انکار کر رہے ہیں. معلوم ہوئے دلالت النص نہیں بھائی. کیوں بھائی؟ دلالت النص کی تاریخ میں آپ نے پڑھا تھا لغتن لاجتہادن, اس کا پتہ کس سے چلتا ہے؟ لغت سے چلتا ہے, وہاں اجتہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. تو معلوم ہوئے دلالت النص کا ایسی چیز ہوتی ہے کہ ہر وہ زبان جاننے والا اس کو پہچان لیتا ہے, اور امام شافعی رحم اللہ جو زبان والے بھی ہیں مجتہد بھی ہیں وہ اس کا کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں. معلوم ہوا ان کو, ان کو اس کا علم نہ ہو سکا. معلوم ہوا یہ دلالت النص میں سے نہیں. اگر یہ دلالت النص میں سے ان یہ جو احکام ہم نے ذکر کیے دلالت النص میں سے ہوتے تو وہ اہل زبان ہیں, ان کو ضرور پتا چلتا. تو بہتر یہ ہے کہتے ہیں ان کو دلالت النص میں نہ شمار کیا جائے بلکہ ان کو قیاس میں شمار کیا جائے. کس میں؟ ہاں قیاس میں. تو ٹھیک ہے امام شافعی رحمہ اللہ ایک بات کو تسلیم کرتے ہیں یا تسلیم نہیں کرتے, ہم ان کا عکس کریں, لیکن دلالت النص وہ تو ہر عربی زبان جاننے والا اس کو پہچان لیتا ہے, کسی پر وہ بات مخفی نہیں رہتی بھائی. تو کہتے ہیں لأن شافعی رحمہ اللہ لم یعرف ھذا, امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو نہیں پہچانا, مع انہ من اہل اللسان باوجود اس کے کہ وہ اہل لسان ہے, وہ اہل زبان ہے. فکان ینبغی ان یعد فی القیاس, تو مناسب یہ ہے کہ ان کو شمار کیا جائے قیاس کے اندر. ومثل ھذا کثیر لنا ولہ, اور اس قسم کی مثالیں بہت سی ہیں ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے بھی, یعنی جس میں ہمارے علماء کیا کہتے ہیں یہ دلالت النص سے ثابت ہے اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کیا کرتے ہیں اس کا انکار کرتے ہیں بھائی. تو ان کو شمار قیاس میں کرنا چاہیے بھائی. والثابت به لا يحتمل التخصيص لانه لا عموم له, اور وہ حکم جو ثابت ہو دلالت النص کے ذریعے لا يحتمل التخصيص, وہ تخصیص کا احتمال نہیں رکھتا. لانه لا عموم له اس لیے کیونکہ اس میں کوئی عموم نہیں ہے بھائی. بھائی دلالت النص میں عموم نہیں بھائی, عموم اور خصوص تو لفظ کی قسم لفظ کے اندر جاری ہوتا ہے بھائی. عموم اور خصوص بھائی, لفظ عام ہوگا یا لفظ خاص ہوگا, تو یہ لفظ کی صفات ہیں معنی کی صفات نہیں. جب معنی کی صفات نہیں اور دلالت النص وہ تو کس سے ثابت ہے؟ معنی کے ذریعے ثابت ہے, تو اس میں عموم اور خصوص نہیں آئے گا بھائی, تو تخصیص بھی نہیں آئے گی. تو کہتے ہیں اذ العموم والخصوص من عوارض الالفاظ, اسی کیونکہ عموم و خصوص جو ہیں وہ الفاظ کے عوارض ہیں بھائی. وہذا معنی لازم للموضوع له لا لفظه, اور یہ جو معنی ہے یعنی یہ دلالت النص یہ تو لازم ہے کس کے ساتھ؟ معنی موضوع له کے ساتھ لازم ہے, لا لفظه نہ کہ اس کے لفظ کے ساتھ. وہی دلالت بھائی بتلایا تھا یا نہیں؟ ایک معنی موضوع له ہے, اس کے ساتھ کیا اف کہنے سے روکا گیا, اس کے ساتھ کیا لازم تھا؟ کہ ان کو تکلیف نہ دو. تو دیکھو یہ معنی موضوع لہو کے ساتھ لازم ہے تکلیف نہ دینا, لفظ کے ساتھ لازم نہیں. وَلِأَنَّ الْعِلَّةَ كَالْعَذَى مَثَلًا, اور اس وجہ سے کہ علت یعنی کہ اذیت دینا, اذیت کے کیا معنی ہے یہاں؟ اذیت دینا. مثلا مثال کے طور پر اذا ثبت کونہ علتا للحرمت, جب ثابت ہو گیا اس کا علت ہونا حرمت کے لیے. بھائی اذیت یہ ثابت ہوا اذیت یہ علت ہے حرمت کی. بھائی اف کہنے میں کیا تھی؟ والدین کی اذیت تھی تو اف کہنے سے منع کیا گیا. تو اسی طرح مارنے اور گالی دینے میں بھی اذیت ہے تو اس کی بھی حرمت آ گئی. معلوم ہو اس حرمت کی علت کیا ہے؟ اذیت. تو جب یہ ثابت ہو گیا اس کا علت ہونا حرمت کے لیے, لا يحتمل ان يكون غیر علت, تو یہ احتمال نہیں رکھتی کہ وہ علت نہ ہو. بھی ان یوجد العذاب, آئی طور کے اذیت تو پائی جائے, ولم توجد الحرمت, اور حرمت نہ پائی جائے. فأينما وجدت العلة وجدت الحرمة, پس جہاں بھی علت پائی جائے گی حرمت پائی جائے گی. ولا يسمى هذا تعميما, اور اس کو تعمیم نہیں کہتے. بھئی دیکھیے انہوں نے کہا اوپر کہ دلالت النص کے لیے جو حکم ثابت ہوتا ہے اس میں تخصیص کا احتمال نہیں ہوتا, اس لیے کیونکہ وہاں عموم ہے ہی نہیں. عموم ہوگا تو پھر تخصیص بھی جائز ہوگی, عموم ہی نہیں تو تخصیص بھی. بھائی جیسے بھائی طلاق وہیں ہوگی نا جہاں نکاح ہوگا, نکاح نہیں تو طلاق بھی نہیں, تو تخصیص بھی وہیں ہوتی ہے جہاں عموم پایا جائے, اور جہاں عموم ہی نہیں ہے وہاں تخصیص بھی نہیں. تو یہاں اس دلالت النص کے اندر عموم ہی نہیں, جب عموم نہیں تو تخصیص بھی نہیں. اور کہتے ہیں دیکھیے کہ جب ایک چیز کا پتہ لگ گیا یہ علت ہے, جب یہ پتہ چل گیا یہ اذیت یہ علت ہے حرمت کی, اذیت یہ علت ہے کس چیز کے, تو جس چیز کے اندر بھی یہ علت ہوگی, جس چیز میں بھی اذیت ہوگی, وہ سب حرام ہو جائیں گی بھائی اس کے لیے, اس شخص کے لیے. سورت اف کہنے میں بھی کیا تھی؟ اذیت, وہ تو براہ نص میں ہی آ گیا. لیکن اس کے بعد یہ علت جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں پر حرمت والا حکم آتا جائے گا. ضرب کے اندر بھی اذیت ہے والدین کے لیے, گالی دینے میں بھی اذیت ہے, تو ان سب کے اندر بھی یہ حکم آ جائے گا. اور جب یہ علت ہونا اس کا ثابت ہو گیا تو یہ نہیں ہو سکتا کہیں یہ علت پائی جائے اور حرمت والا حکم نہ آئے. جہاں بھی یہ علت آئے گی حرمت والا حکم ضرور آ جائے گا. اور تخصیص کا معنی تو ہوتا ہے بعض چیزوں کو حکم سے نکال دینا, اس کا اگر تخصیص یہاں جائز ہو تو معنی ہوگا بعض جگہ ایسی بھی ہیں جہاں پر اذیت تو ہے لیکن حرمت والا حکام نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا بھائی, جب علت ایک چیز ہے تو وہ جہاں بھی پائی جائے گی وہ علت بنے گی اور حرمت والا حکم آئے گا. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور پھر وہ حکام نہ پایا جائے. بھائی اگر علت پائی جائے اور حکم نہ پایا جائے پھر تو معلوم ہو یہ علت ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو تخصیص کا معنی تو ہوتا ہے بعض افراد کو اس حکم سے نکال دیا جائے, بعض افراد کو حکم سے نکال دیا جائے. تو اگر یہاں تخصیص مانی جائے تو کیا معنی کرنا پڑے گا؟ کہ بعض جگہ پر علت ہے اور حرمت والا حکم, جب علت ہے اور حکم والا حرمت والا حکم نہیں, معلوم ہو یہ علت ہی نہیں. صورت تو یہ علت ہی نہیں, تو لہذا ایسا نہیں ہو سکتا. لہذا جہاں بھی علت پائی جائے گی حرمت والا حکام ضرور آئے گا. اور اس کو کہتے ہیں تعمیم نہیں کہتے, اس کو شمول کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ شمول. یہ کہ اپنی تمام صورتوں کو شامل ہوگی, جہاں بھی علت وہاں حکم آئے گا, اور جہاں علت نہیں وہ والا حکم بھی نہیں. ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ علت پائی جائے اور حکام نہ پایا جائے. بھائی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ یہ معنی ہے کہ اذا ثبت کونہ علتا للحرمت, جب اذیت کا حرمت کے لیے علت ہونا ثابت ہو گیا, لا يحتمل ان يكون غیر علت, تو اب یہ احتمال نہ رہا کہ یہ غیر علت ہو جائے. بأن يوجد الاذى ولم توجد الحرمت, اور بہیں طور کے اذیت تو پائی جائے اور حرمت نہ پائی جائے. فأينما وجدت العلة وجدت الحرمة, پس جہاں بھی علت پائی جائے گی وہاں حرمت پائی جائے گی. ولا يسمى هذا تعميما, اور اس کو تعمیم نہیں کہا جاتا بھائی. وأما الثابت باقتضاء النص فما لا يعمل النص إلا بشرط تقدمه کے بعد علیہ کا لفظ ہے بھائی؟ جی علیہ کا لفظ ہونا چاہیے, یہ کتابت کی غلطی ہے بھائی. بشرط تقدمہ علیہ فإن ذلك امر اقتضاه النص لصحة ما تناوله فصار هذا مضافا الى النص بواسطه المقتضى. اچھا بھائی توجہ سے سننا، یہ مشکل مقام ہے ذرا بھائی. ابھی متن ہی کو آگے شرح میں بھی تقریر کریں گے، اس متن کو حل کرنے کے لیے دو تقریریں کریں گے، وہ یہیں پر ہم کر لیتے ہیں پہلے، اس کے بعد پھر شرح کی طرف جائیں گے. شرح کی طرف دیکھیے بھائی، وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ، اور باقی وہ جو ثابت ہو اقتضائے نص کے ذریعے، کہ اقتضائے نص کی وجہ سے، فما پس وہ چیز ہے، لا يعمل النص، کہ نص عمل نہیں کرتی، الا بشرط تقدمه علیہ، مگر اس شرط پر کہ وہ اس پر مقدم ہو، فإن ذلك امر اقتضاه النص، اس لیے کیونکہ وہ ایسی چیز ہے جس کا تقاضا کیا ہے نص نے، لصحت ما تناوله، اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو وہ نص شامل ہے، فصار هذا مضافا الى النص، پس یہ مقتضا جو ہے یہ مضاف ہوا نص کی طرف، یا یہ حکم مضاف ہوا نص کی طرف، بواسطۃ المقتضا، مقتضا کے واسطے سے. بھائی دیکھیے دو تقریریں کریں گے، پہلی تقریر بھائی، پہلی تقریر کہتے ہیں وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ، اور باقی وہ جو ثابت ہے نص کے تقاضا کرنے کی وجہ سے. بھائی چار چیزیں پہلے سمجھ لیں، ایک ہے مقتضی، ایک ہے مقتضا، ایک ہے اقتضا، اور ایک ہے حکم مقتضا. ایک ہے حکم مقتضا، کتنی چیزیں؟ چار چیزیں، ایک مقتضی، ایک مقتضا، ایک اقتضا، اور ایک حکم مقتضا. حکم مقتضا بھائی دیکھیے، مثال ذہن میں رکھیں، ایک شخص دوسرے سے کہتا ہے اعتق عبدک عنی بالف، تم اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دو 1000 درہم کے بدلے میں، 1000 درہم کے بدلے میں. اب دیکھیے یہ غلام تو مخاطب کا ہے، لیکن یہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے آزاد کر دو، تو یہ غلام اب اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا، الا یہ کہ یہاں پر دو چیزیں مانی جائیں، ایک بیع اور دوسری توکیل. ایک بیع اور توکیل، یعنی گویا کہنے والے نے یوں کہا کہ بھائی اپنا غلام میرے ہاتھ فروخت کر دو، اور پھر تم میری طرف سے وکیل بن کر اس کو کیا کر دو، آزاد کر دو. تو لہذا اس نے تو صرف یہ کہا میری طرف سے آزاد کر دو، لیکن اس کلام نے تقاضا کیا، کس چیز کا تقاضا کیا؟ اپنے اس کلام نے اپنے صحیح ہونے کے لیے تقاضا کیا. یہ کلام تبھی صحیح ہو سکتا ہے، وہ غلام اس کہنے والے کی طرف سے تبھی آزاد ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کیا مانا جائے، بیع اور توکیل کو مانا جائے. تو یہ کلام جو ہے اعتق عبدک عنی بالفین، یہ ہوا مقتضی، اس نے تقاضا کیا اپنے صحیح ہونے کے لیے، کس چیز کا تقاضا کیا، بیع اور توکیل کا. تو بیع اور توکیل ہوئے مقتضا. بیع اور توکیل کیا ہے؟ وہ کلام جس نے تقاضا کیا وہ ہے مقتضی، تقاضا کرنے والا، اور جس چیز کا تقاضا کیا وہ کیا ہے، بیع اور توکیل، وہ ہے مقتضا جن کا تقاضا کیا گیا. اچھا، اور یہ مقتضا کیوں آیا؟ کیونکہ نص نے اس کا تقاضا کیا. نص نے کیا کیا؟ تو یہ تقاضا کرنے کی وجہ سے آتا ہے مقتضا. وہ نص ہے تقاضا کرنے والی، اور
نس کے تقاضا کرنے کی وجہ سے کون آیا؟ مقتضا. دیکھیے بھائی مثال سے وضاحت ہوگی. دیکھیے مثلا یہ دو چیزیں میرے سامنے پڑی ہیں, ایک یہ چیز پڑی ہے, ایک یہ چیز سامنے پڑی ہوئی ہے. بھائی نظر آ رہی ہے سب کو؟ بھائی جی, یہ دو چیزیں پڑی ہیں اور درمیان میں فاصلہ ہے دونوں کے. بھائی اب ان میں سے یہ پہلی چیز ہے سمجھیں, یہ ہے مقتضی, دوسری چیز ہے مقتضا, اور درمیان میں فاصلہ ہے. اچھا یہ مقتضی یہ وہ نص ہے, اس نص نے تقاضا کیا, کیا آنا چاہیے؟ مقتضا آنا چاہیے. تو مقتضی اور مقتضا کے درمیان جو ربط ہے وہ کیا ہے؟ اقتضا. وہ کیا ہے؟ تقاضا کرنا. نص نے تقاضا کیا تو مقتضا آیا. درمیان میں ربط کیا ہے؟ اقتضا ہے, تقاضا کرنا. بھئی یہ تقاضا کرنا پایا جائے گا تو ایک کو مقتضی کہیں گے, دوسرے کو مقتضا. اگر تقاضا کرنا ہی نہیں ہے تو مقتضی مقتضا کہاں سے آئے؟ بھائی تقاضا کرنا ہے تو تقاضا کرنے والا ہوا مقتضی, اور جس کا تقاضا کیا گیا وہ ہے مقتضا. اچھا تو پھر یہ نص ہوئی مقتضی, اس نے کیا تقاضا تو کون آیا؟ مقتضا آیا. اور پھر بیع اور توکیل مانیں گے, اور پھر بیع اور توکیل کا حکم ثابت ہوگا. کیا ہوگا؟ اس کا حکم ثابت ہوگا. بیع بھی مان لیں گے, توکیل بھی پھر مان لیں گے, اور وہ غلام آزاد کرے گا تو وہ غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد ہوا. اب صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ ہے اس کا حکم. بھائی مقتضی کون؟ نفس. اعتق عبدک عنی, یہ ہے مقتضی. پھر دوسری چیز کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ تقاضا کیا. تقاضا کیا تو تیسری چیز کیا آ گئی؟ مقتضا آ گیا. جب مقتضا کیا ہے؟ بیع اور توکیل, اس کو ماننا پڑے گا. جب مقتضا آ گیا, بیع اور توکیل آ گئی, تو ان کا حکم بھی ثابت ہوگا. یوں سمجھیں گے بیع ہو گئی, وہ دوسرا یہ کہنے والا اس چیز کا مالک بن گیا, اور پھر توکیل بھی آ گئی, اور وہ کہنے والا کیا ہوا؟ دوسرا اس کا کیا بن گیا؟ وکیل بن گیا. اب وہ آزاد کرے گا تو وہ یہ جو آتق عبدہ کا انی بی الفین, یہ جس نے کہا تھا اس کی طرف سے اب یہ غلام آزاد ہو جائے گا. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ چار چیزیں ہیں یہاں پر. تو ایک کیا ہے؟ مقتضی. ایک کون ہے؟ مقتضا. اور جو درمیان میں ربط وہ کیا ہے؟ اقتضا. اور پھر جو مقتضا سے ثابت ہوگا وہ کیا ہے؟ اس کا حکم. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے انہوں نے کہا متن میں, وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ. یہاں دو تقریریں کریں گے. پہلی تقریر کے مطابق ثابت بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ, اس سے مراد لیں گے مقتضا. کیا مراد لیں گے؟ بھائی دیکھیے مقتضی کے بعد مقتضا آیا, کیوں؟ کس وجہ سے؟ درمیان میں کیا رب تھا؟ نص نے تقاضا کیا تو مقتضا آیا, اور یہ مقتضی بن گئی, اور وہ کیا بن گیا؟ مقتضا بن گیا. نص نے تقاضا کیا تو یہی بات کر رہے ہیں. وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ, باقی وہ جو ثابت ہے نص کے تقاضا کرنے کی وجہ سے. نص کے تقاضا کرنے کی وجہ سے کون ثابت ہے؟ مقتضا ثابت ہوا نا. نص نے تقاضا کیا تو کون آ گیا؟ مقتضا. تقاضا کرنے کی وجہ سے نص مقتضی ہوئی, اور جو چیز آ گئی وہ کیا بن گئی؟ تو سمجھ بھی آ رہی ہے بات کی مشکل ہے؟ کہتے ہیں اما ثابت باقتضاء النص, باقی وہ چیز جو نص کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ثابت ہے, یعنی کون؟ مقتضا. یعنی مقتضا جو ہے, اب اس سارے کو اٹھا کر ادھر مقتضا رکھ لیں. مقتضا جو ہے فما, پس وہ چیز ہے, لا یعمل النفس, کہ نفس عمل نہیں کرتی. کس چیز کا عمل نہیں کرتی؟ اپنے یعنی اپنا معنی ثابت نہیں کرتی. اس نے کیا کہا تھا؟ اعتق عبدہ کا عنی بالف, اپنے غلام کو میری طرف سے 1000 کے بدلے. یہ غلام کہ اگر بیع اور توکیل نہ مانی جائے نا, تو اگر وہ غلام آزاد کرے گا
تو اس کی طرف سے ہی آزاد ہوگا، کہنے والے کی طرف سے آزاد، لہذا ضروری ہوا کہ کہنے والے کی طرف سے آزاد کرنے کے لیے ضروری ہوا کہ کیا مانو، بے بھی مانو اور توکیل بھی مانو. تو نص ہے، نص کیا ہے؟ آتک عبدک عنی بی الفن. یہ نص یہ عمل نہیں کرتی، یعنی اس کا معنی نہیں ثابت ہو سکتا، وہ غلام اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا. کب تک؟ الا بشرط تقدمی ہی، مگر یہ بتقدمی ہی، ہاں ضمیر راجع ہے ماں کو، بشرط تقدمی ہی، وہ چیز لا یعمل النص، کہ نص عمل نہیں، نص کے عمل نہ کرنے کا کیا معنی؟ کہ نص کا اپنا معنی نہیں ثابت ہوتا. وہ تو کہہ رہا ہے میری طرف سے غلام آزاد کر، آپ بے اور توکیل کے بغیر کہیں تو پھر یہ اس کی طرف سے ہوگا؟ وہ تو اسی کی طرف سے ہو جائے گا. تو نص عمل نہیں کرتی، کیا معنی؟ اپنا معنی ثابت نہیں کر سکتی، الا بشرط تقدمی ہی، مگر یہ کہ وہ چیز اس پر مقدم ہو جائے. وہ چیز کیا ہو جائے؟ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ مقتضا کی. ما اما ثابت باقتضاء النص، توجہ سے سننا، مشکل مقام ہے. اما ثابت باقتضاء النص، کیا مراد لیا اس سے ہم نے؟ مقتضا. تو اب یہ مقتضا کی تعریف ہو رہی ہے. مقتضا کس چیز کا نام ہے؟ کہتے ہیں فما، پس مقتضا جو ہے ما، وہ چیز ہے. لا یعمل النص، کہ نص عمل نہیں کرتی، یعنی اپنے معنی ثابت نہیں کر سکتی، الا بشرط تقدمی ہی، مگر یہ کہ وہ چیز اس پر مقدم ہو جائے. وہ چیز مقتضا وہ چیز ہے کہ نص عمل نہیں کر سکتی جب تک یہ چیز اس پر مقدم نہ ہو جائے. بھائی کون تھا مقتضا؟ بیع اور توکیل. کیا تھے؟ اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ یہ جو مقتضا وہ چیز ہے کہ نص عمل نہیں کرے گی، یعنی اپنے معنی کو ثابت نہیں کرے گی جب تک یہ بیع اور توکیل، یعنی یہ مقتضا اس پر مقدم نہ مان لیں آپ. جب یہ مقدم مانیں گے پھر اس کے بعد یہ غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد ہوگا، ورنہ نص اپنا عمل نہیں کرے گی، غلام کہنے والے کی طرف سے آزاد نہیں. اب معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ تو کہتے ہیں مقتضا جو ہے ما وہ چیز ہے، لا یعمل النفس، کہ نفس عمل نہیں کرتی، الا بشرط تقدمی ہی علیہ، مگر یہ کہ وہ چیز مقدم ہو علیہ اس نفس پر. وہ چیز کیا ہو؟ بیع اور توکیل کیا ہو؟ اس نفس پر مقدم ہو. تب ہی آتق عبدہ کا انی بھی الفن، یہ اپنا اثر دکھائے گا، اپنا حکم ثابت کرے گا، ورنہ اس کے بغیر ثابت. یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی سب کو؟ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ، اس لیے کیونکہ یہ ایسی چیز ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ، ذَلِكَ کے جو اشارہ ہے، تاریخ کس کی چل رہی ہے؟ مقتضا کی، تو اسی کی طرف اشارہ ہے. وہ جو ثابت باقتضاء النص ہے، بھائی ثابت باقتضاء النص ہم نے کیا مراد لیا؟ مقتضا. فَإِنَّ ذَلِكَ، اس لیے کیونکہ وہ یعنی مقتضا جو ہے، امرن ایسی چیز ہے، ایسا امر ہے، اقتضاء النفس، اقتضاء النفس، جس کا تقاضا کس نے کیا ہے؟ نفس نے تقاضا کیا ہے. کیوں تقاضا کیا نفس نے؟ لصحت ما تناولہ، اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو یہ نفس شامل تھی. نفس کس معنی؟ نفس کا کیا معنی تھا؟ کہ اپنا غلام میری طرف سے کیا کر دو؟ آزاد کر دو. یعنی غلام کس کی طرف سے آزاد ہونا چاہیے؟ کہنے والے کی طرف سے. لیکن نفس جس معنی کو شامل تھی اس کا صحیح ہونا کس پر موقوف ہے؟ مقتضا پر، یعنی بیع اور توکیل. تو اس بیع اور توکیل کا تقاضا خود کون کر رہی ہے؟ نفس. کیوں تقاضا کر رہی ہے؟ تاکہ اس نفس کا جو معنی ہے وہ صحیح ہو جائے. یہی بات کر رہے ہیں. فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ، اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ، اس لیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے مقتضا، جس کا نفس نے تقاضا کیا ہے، لصحت ما تناولہ، اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کا نفس شامل تھی. فصار هذا مضافا الى النفس، پس یہ جو ہے کون بھائی؟ کس کی بات چل رہی ہے؟ مقتضا کی. تو یہ مقتضا جو ہے، فصار هذا مضافا الى النفس، یہ منصوب ہوا نفس کی طرف.
بھائی ایک ہے مقتضی، ایک ہے مقتضا، اور مقتضی میں تعلق کس وجہ سے آیا؟ اقتضا کی، اس نے نص نے اس کا تقاضا کیا تو مقتضا آیا، تو مقتضا کی نسبت ہے نص کی طرف، کس کے واسطے سے؟ اقتضا کے واسطے سے، یہی بیان کر رہے ہیں. فصار هذا، پس یہ جو مقتضا ہے مضافاً الی النص، یہ منصوب ہے کس کی طرف؟ نص کی طرف. بواسطۃ المقتضا، کس کے واسطے سے؟ بھائی میں نے کیا بتایا، یہ مقتضا منصوب ہے نص کی طرف یعنی مقتضی کی طرف، کس کے واسطے سے؟ اقتضا کے واسطے سے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بواسطۃ المقتضا، یاد رکھیے مقتضا پھر مصدر ہے اقتضا کے معنی میں، کس کے معنی میں؟ اقتضا کے معنی میں ہے بھائی، یہ مصدر ہے بھائی. تو کیا 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 معنی ہو گیا؟ فصار هذا مضافا الى النص بواسطۃ الاقتضاء، تو یہ جو مقتضا ہے یہ منصوب ہوا نص کی طرف یعنی مقتضی کی طرف، کس کے واسطے سے؟ اقتضا کے واسطے سے، وہی بات جو میں نے پہلے بیان کی تھی. یہاں تک معنی اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ یہ ایک تقریر تھی بھائی. اب اس کو ذرا پہلے دیکھتے ہیں شرح میں. کہتے ہیں فی هذه العبارۃ توجیہان، اس عبارت کے اندر دو توجیہیں ہیں. احدہما، ایک توجیہ ان میں سے یہ ہے، ان یکون الثابت باقتضاء النص هو المقتضى. میں نے کیا بتایا تھا، ثابت باقتضاء النص کا کیا معنی ہے؟ مقتضا، یہی بیان کر رہے ہیں. ایک توجیہ یہ ہے کہ ثابت باقتضاء النص جو ہے هو المقتضى، وہ کیا ہو؟ وہ مقتضا ہو. اسم المفعول، یعنی کہ اس میں مفعول بھائی، مقتضا اس میں مفعول ہو بھائی. بھائی مقتضی اور مقتضا آئیں گے عبارت میں، مقتضی ایک آدھ جگہ آئے گا، تو بہرحال جہاں بھی مقتضا پڑھوں آپ اعراب لگاتے چلے جائیں بھائی، ورنہ پھر آپ کو بعد میں مشکل پیش آئے گی. جہاں میں مقتضا پڑھوں اس پر اعراب لگا دیں، اور جہاں مقتضی پڑھوں وہاں بھی اعراب لگاتے جانا. تو ان دو توجیہات میں سے ایک توجیہ یہ ہے کہ ثابت باقتضاء النص جو ہے هو المقتضى، وہ کیا ہے؟ مقتضى، یعنی تعریف کس کی جا رہی ہے؟ مقتضى کی بھائی. اسم مفعول، اسم المفعول، یعنی کہ اس میں مفعول ہے کی. والاقتضاء مصدر على معناه، اور اقتضاء مصدر ہے اپنے ہی معنی پر. بھائی دیکھیے پھر متن پہ آئیے. وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّصِّ، ترجمہ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ جو ثابت ہے نص کے تقاضا کرنے کی وجہ سے. اقتضا کا کیا معنی کر رہا ہوں میں؟ تقاضا کرنا، تو معنی مستری ہی کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ وہی معنی مستری. آگے دوسری تقریر کے اندر اس اقتضا کو مقتضا اس میں مفعول کے معنی میں لیں گے. تو ابھی ہم کس معنی، کون سا معنی کر رہے ہیں اقتضا کا؟ وہی مصدری معنی کر رہے ہیں بھائی، یہی بیان کر رہے ہیں کہ والاقتضاء مصدر علی معناه، اور اقتضاء جو ہے وہ مصدر ہے اپنے ہی معنی پر. ویکون المعنی، اور معنی یہ ہو گیا. واما المقتضى، متن میں کیا آیا تھا؟ اما الثابت باقتضاء النص، اور نص کے تقاضا کرنے، وہ جو نص کے تقاضا کرنے کی وجہ سے ثابت ہے، اور وہ کیا تھا؟ مقتضا. تو مات شارح آگے الثابت باقتضاء النص، سارے کو اٹھا کر اس کی جگہ کیا لفظ لے آئے؟ مقتضا ہی لے آئے. دیکھیے ویکون المعنی، معنی یہ ہوا واما المقتضا، اور باقی مقتضا جو ہے فما، وہ چیز ہے لم یعمل النص، کہ نص عمل نہیں کر سکتی، یعنی اپنا معنی ثابت نہیں کر سکتی. الا بشرط تقدمه علی النص، مگر یہ کہ وہ چیز مقدم ہو. علی النص کس پر؟ بھائی شرح متن میں نے آپ کو لکھوایا تھا بشرط تقدمه کے بعد کیا لفظ بڑھا دیں؟ علیہ کا لفظ بڑھا دیں. تو دیکھیے، اور حالی ہی کہ ہا ضمیر نص کو میں نے راجع کی تھی، شارے اسی کو ذکر کر رہے ہیں. علن نفس، ہا ضمیر کس کو راجع؟ نص کو. معلوم ہوا، دیکھا انہوں نے شرح میں بھی ذکر کیا، متن میں یہ لفظ ہے، یہ اور دیگر نسخوں کے اندر بھی موجود ہے بھائی، جو منار کے نسخے ہیں. تو یہاں شرح سے بھی پتہ چل گیا آپ کو علیہ ہی کا لفظ ہونا چاہیے.
تو وہ مقتضا جو ہے فما وہ چیز ہے لم یعمل النسو کے نس عمل نہیں کرتی الا بشرط تقدم ہی علی النس مگر اس شرط پر مگر یہ اس چیز کے نس پر مقدم ہونے کی شرط پر کہ وہ چیز نس پر مقدم ہوگی تو نس اپنا معنی میں عمل کرے گی فَإِنَّ ذَلِكَ الْمُقْتَضَى بھئی پیچھے متن میں کیا آیا تھا فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ فَإِنَّ ذَلِكَ میں نے بتایا تھا ذَلِكَ سے کس کی طرف اشارہ ہے مقتضا کی طرف شارح دیکھیے ذَلِكَ کے بعد مشاروں نیلے نکالیں گے بتائیں گے فَإِنَّ ذَلِكَ الْمُقْتَضَى اس لیے کیونکہ وہ مقتضا بھائی أَمْرٌ وہ ایسی چیز ہے اقْتَضَاهُ النَّسُ جس کا کس نے تقاضا کیا نس نے تقاضا کیا ہے بے صحتی ہے بے صحتی نہیں ہونا چاہیے بھائی لے صحتی یہ متن کی شرح چل رہی ہے متن میں بھی آیا لے صحتی یہاں بھی لام ہونا چاہیے با نہیں بھائی لے صحتی جس کا نس نے تقاضا کیا ہے لے صحتی ما تناولہ اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو وہ نس شامل ہے فصار ہذا پیچھے متن میں آئیے بھائی فصار هذا پس ہو گیا یہ کون بھائی اشارہ کس کی طرف تھا مقتضا کی طرف یہ مقتضا منصوب ہوا نص یعنی مقتضی کی طرف کس کے واسطے سے اقتضا کے واسطے سے دیکھیے تو هذا کا مشار الیہ بتائیں گے شرح کے اندر فصار هذا ای المقتضا پس ہو گیا یہ یعنی کون مقتضا مضافا الی النفس منصوب کس کی طرف نس کی طرف بواسطۃ الاقتضاء کس کے واسطے سے متن میں کیا آیا تھا بواسطۃ المقتضا میں نے کیا بتلایا تھا مقتضا کا کیا معنی کریں اقتضاء وہی بتلا دیا انہوں نے بواسطۃ الاقتضاء کے منصوب ہے نس کی طرف اقتضاء کے واسطے سے فحین اذن تو پس اس وقت یہ جو توجیہ ہم نے کی یکون قولہ مصنف کا قول جو ہے المقتضا جو متن میں آخر میں آیا بمعنی الاقتضاء یہ کس معنی میں لینا ہوگا یہ اقتضاء کے معنی میں ہوگا وَنُسْخَةُ تَقَدُّمِهِ بِالْإِضَافَةِ أَوْلَى مِنْ تَقَدَّمَ بِالْمَاضِي بھئی متن میں دیکھیے إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ یہاں تو ہے بِشَرْطِ شرط مضاف تَقَدُّمِهِ مُضَافٌ إِلَيْهِ شرط مضاف ہے تقدم کی طرف اور تقدم مضاف ہے حاضمیر کی طرف بھئی یعنی جب مضاف ہے تو شرط پہ تنوین نہیں پڑنی بشرط تقدمی ہی اور بعض نسخوں میں آیا ہے تقدمی ہی کے بجائے صرف تقدمہ کا لفظ آیا ہے کیا آیا ہے منار کے بعض نسخوں میں تقدمہ کا تو تقدمہ پھر ہم نے تو ابھی جو پڑھا تقدم مصدر پڑھا نا بشرط تقدمی ہی بعضوں میں کیا آیا تقدمہ پھر وہاں پر کہتے ہیں وہاں یوں پڑھیں گے بشرطن تقدمہ بشرطن تقدمہ تو اس صورت میں پھر شرطن پر تنوین آئے گی کیونکہ یہ مضاف نہیں اس کے بعد تو کیا رہا ہے فعل آ رہا شارح فرماتے ہیں وَنُسْخَةُ تَقَدُّمِهِ بِالْإِضَافَةِ اَوْلَى تقدمی والا نسخہ جو ہے جو اضافت کے ساتھ ہے یہ بہتر ہے من تقدم بالماضی کس نسخے سے تقدم ماضی کے ساتھ جو آیا اس سے یہ بہتر ہے بھائی ویکون تعریفا للمقتضا تو یہ کس کی تعریف ہوئی ہاں تو یکون تعریفا للمقتضا تو یہ مقتضا کی تعریف ہوگی لا للحکم الثابت بھی نہ کہ اس حکم کی جو مقتضا کے ذریعے ثابت ہے یہ تعریف کس کی ہوئی مقتضا کی تعریف ہوئی نہ کہ وہ حکم جو مقتضا سے ثابت ہے فَيُخَالِفُ قَرِينَهُ تو یہ اپنے ساتھی کے مخالف ہوا آنس کون بھائی اس کا ساتھی کہتے ہیں آنس ثابت بدلالت النص یعنی کہ ثابت بدلالت النص اچھا متن پہ ذرا آؤ اما ثابت باقتضاء النص سے کیا معنی کیا ہم نے اس کا معلوم ہوا مقتضا کی تعریف ہو رہی ہے مقتضا کی اور ایک چیز جو مقتضا سے ثابت ہوتی ہے وہ اس کا حکم ہے حکم کی تعریف یہ نہیں ہے مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف نہیں ہے بلکہ یہ خود کس کی تعریف ہے مقتضا کی اور اس سے پیچھے کس کو ذکر کیا تھا ماتن نے؟ تیسری قسم کون سی ذکر کی تھی؟ وَأَمَّا ثَابِتُ بِدَلَالَةِ النَّسِ، وہ چیز جو دلالت النص سے ثابت ہے، وہ کس کی تعریف تھی؟ حکم کی. دلالت النص کے لیے کیا ثابت ہوگا؟ اس کا حکم. تو وہ تعریف تھی حکم کی، دلالت النص سے جو چیز ثابت ہے، اور یہ تعریف ہوئی خود مقتضا کی، مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف نہیں، تو یہ اس کے مخالف ہو گیا. وہاں تعریف تھی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی، تو چاہیے تھا کہ یہاں بھی اسی طرح ہوتے، مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف کی جاتی. تو یہ، لیکن یہاں پر عین کس کی تعریف کر دی؟ مقتضا. یہ اس کے مخالف ہوا بھائی. یہ مانا ہے فیخالف قرینہ، تو یہ مخالف ہوا اپنے ساتھی. عن الثابت بدلالت النص، یہ اس کے مخالف ہوا. وثانیہما، دوسری توجیہ ان میں سے یہ ہے، دوسری توجیہ، ذرا متن پہ ہی رہنا، اب متن پہ ہی میں دوبارہ آپ کو سمجھاتا ہوں بھائی. دوسری توجیہ کہ متن میں آیا وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّسِ، یہ اقتضاء بمانے مقتضا کے ہے. یہ اقتضاء کس معنی میں ہے؟ مقتضا کے معنی میں ہے بھائی. آپ کو یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، یاد رکھیے، کتابوں میں عبارت آتی ہے ھذا مصدر مبنی للفاعل، اور کبھی آتا ہے ھذا مصدر مبنی للمفعول، تو اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ عموماً رائج غلطی ہے، شائع غلطی ہے. علماء کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہوا، یہ مصدر اگر لکھا ہو مبنی للفاعل تو کہتے ہیں یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے، اور لکھا ہو مصدر مبنی للمفعول تو کہتے ہیں یہ مصدر ہے کس کے معنی میں؟ اس میں مفعول کے معنی میں. لیکن یہ معنی اس کا نہیں ہے بھائی. مصدر مبنی للفاعل کا معنی یہ ہے کہ یہ مصدر معروف ہے، اور مصدر مبنی للمفعول کا معنی ہے یہ مصدر مجهول ہے. سمجھ میں آئی بات؟ دیکھیے قیمتی نقطہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ جو گردانے آپ پڑھتے ہیں مثلا صرف صغیر، ضرب یضرب ضربا فہو ضارب، وضرب یضرب ضربا فذاک مضروب، اب یہ صرف صغیر ہے، صرف صغیر انتہائی مختصر، ہر گردان سے صرف ایک ایک صیغہ لیتے ہیں. دیکھو ضربہ پورے ماضی کے 14 صیغوں میں سے صرف پہلا صیغہ لیا ماضی معروف میں، اور یضرب فعل مضارے کے 14 صیغوں میں سے صرف ایک لیا، آگے ضربن مصدر ذکر کر دیا، اور یہ مصدر ہے منصوب ہے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے، کیونکہ مفعول مطلق کسے کہتے ہیں؟ وہ مصدر جو ماقبل فعل ہی کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہاں بھی ضربن یضربو ہی کے معنی میں ہے، تو لہٰذا یہ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب. کوئی آپ سے پوچھے یہ منصوب کیوں پڑھتے ہیں، کیا جواب دیں گے؟ مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے. اچھا بھائی آگے پھر کیا آیا؟ فہوا ضاربن، یہ اس میں فاعل آ گیا. دیکھو اس میں فاعل کی گردان میں سے صرف ایک صیغہ آیا. آگے کیا آیا بھائی؟ وضربا، یہ فعل ماضی مجهول میں سے صرف پہلا صیغہ لیا پوری گردان میں سے. ویضربو، پورے مضارع مجهول میں سے ایک صیغہ لیا. پھر آگے آ گیا ضربن، بھئی یہ ضربن دوبارہ کیوں ذکر؟ یہ تو مختصر گردان ہے، ایک ایک صیغہ لینا ہے، ضربن ایک دفعہ گزر چکا تھا. تو یاد رکھیے یہی نقطہ ہے اس کے اندر کہ وہ ضربن جو تھا وہ مصدر معروف تھا، یہ ضربن جو ہے یہ مصدر مجهول ہے بھائی. اور مصدر معروف کا کیا معنی کیا تھا آپ نے؟ ضربن پٹائی کرنا. اور مصدر مجهول ضربن کا کیا معنی کریں گے؟ پٹائی کیے جانا، پٹائی کیے جانا، یعنی پٹائی ہونا، یوں کہہ لیں پٹائی ہونا. تو پٹائی کرنا اور چیز ہے، پٹائی ہونا اور چیز ہے بھائی. تو یہ نقطہ ہے اس کے اندر بھائی. اور عربی کے اندر چونکہ مصدر معروف اور مصدر مجهول کا وزن ایک ہی ہے، الگ نہیں. اردو میں تو آپ نے الگ کر دیے پٹائی کرنا اور پٹائی کیے جانا یا پٹائی ہونا، تو اردو میں تو فرق ہو گیا جا، لیکن عربی میں چونکہ ایک ہی وزن ہے تو چنانچہ علماء کو پھر بعض جگہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ مصدر کیا ہے؟ مبنی للفاعل ہے، یعنی یہ مصدر معروف ہے. کبھی بتانا پڑتا ہے کہ یہ مصدر مبنی للمفعول، کون سا ہے؟ مصدر مجهول ہے بھائی. نیز بھائی مبنی للفاعل کا یہ معنی میں نے بتلا دیا، یہ معنی نہ کرنا کہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے، کیونکہ یہ عبارت آپ کو بعض اوقات فعل کے ساتھ بھی ملے گی، صیغہ لکھا ہوگا مثلا یضربو اور آگے لکھا ہوگا مبنی للفاعل، کیا معنی؟ کہ یہ معروف یضربو پڑھنا، یضربو نہ پڑھنا، اور کبھی اسی طرح یضربو لکھا ہوگا، اعراب تو اعراب میں تو غلطی ہو سکتی ہے، لہذا وہ لفظوں میں تصریح کر دیتے ہیں مبنی للمفعول، کہ مبنی للمفعول ہے، کیا معنی؟ یعنی مجھول، یضربو پڑھنا، اس کو یضربو نہ پڑھنا بھائی، تو لہذا مصدر مبنی للفاعل کا کیا معنی؟ یہ مصدر معروف ہے، اور مصدر مبنی للمفعول کا کیا معنی؟ یہ مصدر مجھول ہے. ہاں پھر مصدر کبھی کبھار اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں بھی ہوتا ہے، وہ الگ چیز ہے بھائی، سمجھ میں آئی بات؟ تو جہاں لکھا مصدر مبنی للفاعل، یہ ضروری نہیں کہ وہ اس میں فاعل کے معنی میں ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، وہ الگ چیز ہے. تو مصدر پھر کبھی کبھار کس معنی میں ہوتا ہے؟ اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. اور لیکن پھر یاد رکھنا، اس میں فاعل کے معنی میں مصدر معروف ہوگا، صرف جو مصدر معروف ہے وہ کس کے معنی میں ہوگا؟ اس میں فاعل، مصدر مجھول نہیں. اور اس میں مفعول کے معنی میں صرف مصدر مجھول ہوگا. اگر کہہ دیا جائے یہ مصدر اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو آپ سمجھ گئے یہ کون سا مصدر ہے، مصدر کیا کہا جائے، اگر یہ اس میں فاعل کے معنی میں ہے تو معلوم ہو یہ مصدر معروف ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہ اس میں مفعول کے معنی میں ہے، آپ سمجھ گئے یہ کون سا مصدر ہے، مصدر مجھول، کیونکہ اس میں فاعل کے معنی میں مصدر معروف ہو سکتا ہے اور اس میں مفعول کے معنی میں مصدر مجھول ہو سکتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیے عبارت بھائی، وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّسِ، دوسری تعریف بھائی، پہلی تعریف کے پہلے ہم نے کس کی تعریف کی تھی، پہلی توجیہ کے مطابق مقتضا کی، آپ دوسری تعریف کے مطابق مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف کریں گے، مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم. اب یہ اپنے ساتھی کا مخالف نہیں ہوگا، ماقبل میں بھی دلالت النص سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف کی تھی، یہاں بھی مقتضا سے ثابت ہونے والے حکم کی تعریف ہوگی. کس طرح؟ دیکھیے کہ یہاں اب ثابت اقتضاء النص، یہ جو اقتضاء کا لفظ آیا یہ ہے بمانے مقتضا کے، کس معنی میں؟ یعنی مصدر کو کس معنی میں لے لیا، اس میں مفعول کے معنی میں لے لیا، اور اس میں مفعول کے معنی میں کون سے مصدر کو لیتے ہیں، مصدر معلوم ہو یہ مصدر مجھول ہے. تو کہتے ہیں باقی وہ جو ثابت ہے باقتضاء النص، اقتضاء کو کس معنی میں لے لیا، مقتضا، تو مقتضا کا لفظ یہاں لے آئے، وہ چیز جو ثابت ہے، یعنی وہ حکم جو ثابت ہے بمقتضا النص، کس سے، مقتضاء نص سے، فما، پس وہ چیز ہے، وہ حکم ہے، اب ما سے کیا مراد، حکم، وہ حکم ہے، لا يعمل النفس، کہ عمل نہیں کرتی نفس، فیہ، یہاں فیہ پھر محذوف نکالنا پڑے گا اس توجیہ کے مطابق، کیا نکالنا پڑے گا، کیوں بھئی، اس لیے کیونکہ ما موصولہ ہے نا، فما، یہ ما موصولہ ہے، آگے اس کا کیا ذکر ہو رہا ہے، صلہ، اور صلے کے اندر عائد کا ہونا ضروری، کیونکہ صلہ جملہ ہوتا ہے، جملے کو جس چیز سے بھی جوڑا جائے کیا ضروری، رب، عائد کا ہونا ضروری. پچھلی تقریر میں بشرط تقدمی ہی، ہا ضمیر کس کو ہم نے لوٹائی تھی، اسی ماں کو لوٹائی تھی، وہ عائد تھا، اب اس تقریر کے مطابق عائد نہیں ہو سکتا یہ، لہذا کون سا نسخہ اختیار کرنا پڑے گا، یہاں بشرط تقدم، ورنہ مانا صحیح نہیں بنے گا. اچھا دیکھیے ذرا، فما کس کی تعریف کر رہے ہیں، وہ حکم جو کس سے ثابت ہے، مقتضا سے، اس کی تعریف کر رہے ہیں، بس وہ حکم جو مقتضاء نفس سے ثابت ہے، فما، بس وہ حکم ہے، لا يعمل النفس، کہ نفس عمل نہیں کرتی، فیہ، اس میں، وہ حکم ہے کہ جس میں نفس عمل، فیہ کی ضمیر کس کو راجے، ماں کو. اور پھر یاد رکھو اس فیہ کی ہا ضمیر سے پہلے اس بات مصدر محذوف ماننا پڑے گا. فیہ ای فی اس بات ہی فیہ فی گہری بات ہے توجہ سے سن لو بھائی بس. وہ حکم جو مقتضی نص سے ثابت ہے وہ حکم ہے کہ لا یعمل النص فیہ ای فی اس بات ہی کہ نص عمل نہیں کرتی فی اس بات ہی اس کے ثابت کرنے میں. نص کیا تھی آتق عبدک عنی الفن یہ نص عمل نہیں کرتی فی اس بات ہی اس حکم کے ثابت کرنے میں, یعنی یوں کہو یہ حکم اس نص سے ثابت نہیں ہوتا. مانا سمجھ میں آ گیا؟ نص اس کے اس بات میں عمل نہیں کرتی بھائی, خود توجہ سے سنو, نص اس کے ثابت کرنے میں عمل نہیں کرتی یعنی نص اس کو ثابت نہیں کرتی. کیا مانا ہوا؟ نص اس کو ثابت نہیں کرتی. کس کو نہیں ثابت کرتی؟ کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہ حکام جو مقتضا سے ثابت ہوا, وہ حکام جو مقتضا سے ثابت ہوا اس کی تعریف کر رہے ہیں نا. وہ حکم ہے کہ نص اس کو ثابت نہیں کرتی الا بشرط, مگر ایک ایسی شرط کے ساتھ, تقدم علیہ کہ جو اس نص پر کیا ہو, توجہ ہے. پھر دیکھیے بھائی ادھر میری طرف توجہ کریں, یہ ہے دیکھیے, یہ ہے فرض کریں یہ ایک چیز, یہ ہے مقتضی, یہ اس کے ساتھ والی چیز ہے مقتضا, اور پھر مقتضا سے آگے یہ ایک تیسری چیز ہے, یہ ہے مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم. صورت سمجھ میں آ گئی؟ کہہ رہے ہیں تو یہ جو مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم ہے اس کی اب تعریف ہو رہی ہے. کہتے ہیں مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم وہ حکم ہے کہ یہ جو پہلی چیز یعنی نص یہ اس حکم کو ثابت نہیں کرتی جب تک اس نص سے پہلے اس مقتضا کو نہ مانے. جب نص سے پہلے اس مقتضا کو مانیں گے تو اس مقتضا سے پھر اس کا حکم بھی ثابت ہو جائے گا. تو نص اس حکم کو ثابت تو کر رہی ہے لیکن کس کے واسطے سے؟ مقتضا. نص نے تقاضا کیا مقتضا کا اور پھر مقتضا سے اس کا حکم آ گیا بھائی. تو نص نے کس کا اولا تقاضا کیا؟ مقتضا, اور پھر مقتضا کے بعد کیا آ گیا؟ اس کا حکم. تو یہ نص اس مقتضا کے حکم کو ثابت نہیں کر سکتی جب تک اس نص پر مقتضا کو پہلے نہ مان لیا جائے. جب اس کو پہلے مان لیں گے تو پھر اس نص بھی کیا کرے گی؟ اس مقتضا کے حکم کو ثابت کر دے گی. اب عبارت سمجھ میں آ گئی؟ یہی بات دیکھیے بھائی, وہ امت صاحب تو اقتضاء نص, اور باقی وہ جو حکم ثابت ہے مقتضاء نص سے, فما پس وہ حکم ہے لا یعمل النص کہ نص عمل نہیں کرتی فیہ ای فی اس بات ہی اس کے ثابت کرنے میں, یعنی نص اسے ثابت نہیں کرتی, الا بشرط تقدم علیہ مگر ایک ایسی شرط کے ساتھ جو اس نص پر, ایک شرط جو نص پر مقدم ہو. نص سے پہلے کیا ماننا پڑے گا؟ بیع اور توکیل کو ماننا پڑے گا یعنی مقتضا کو. جب اس کو مان لیں گے تو پھر مقتضا سے ثابت ہونے والا جو حکم ہے نص اس کو بھی کیا کر دے گی؟ ثابت کر دے گی بھائی. فَإِنَّ ذَلِكَ بھائی ذالکا کس کی طرف پہلے اشارہ تھا؟ مقتضا کی طرف. اب ہاں ذالکا اشارہ ہے اس شرط کی طرف. فَإِنَّ ذَلِكَ اشارہ ہے کس کی طرف؟ اس لیے کیونکہ یہ جو شرط ہے جس کا انہوں نے کہا نا کہ اس کا نص پر مقدم ہونا ضروری ہے, اور وہ شرط کیا چیز ہے؟ وہی مقتضا ہی تو ہے. بس کیونکہ یہ جو شرط ہے یعنی یہ جو مقتضا ہے امر, یہ ایک ایسی چیز ہے اقتضاء النص جس کا کس نے تقاضا کیا؟ نص نے خود تقاضا کیا ہے لصحت ما تناولہ اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو نص شامل, نص جس معنی کو شامل ہے. نص کس معنی کو شامل تھی؟ نص میں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے غلام کو میری طرف سے, اور یہ اس کی طرف سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک پہلے کیا نہ ماننا پڑے, بیع اور توکیل یعنی مقتضا کو نہ مانے بھائی. تو خود نص نے اس تقاضا کیا ہے اس کا اپنے معنی کے صحیح ہونے کے لیے. فصار ھذا مضافا الی النص, اب یہ ھذا کا اشارہ جو ہے پہلے کس کی طرف تھا؟ مقتضا کی طرف. اب یہ مقتضا کے ثابت ہونے والے جس کی تاریخ چل رہی ہے اسی کی طرف اشارہ ہے، یعنی مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم. بس یہ جو مقتضا سے ثابت ہونے والا حکم جو ہے یہ ہو گیا مضافا الى النص، کیا ہوا؟ نص کی طرف منصوب ہوا. بواسطۃ المقتضا، کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے. یہ معنی، یہ جو حکم ثابت ہوا یہ بھی کس کی طرح منصوب ہے؟ یہ تاریخ کس کی چل رہی ہے؟ وہ حکم جو کس سے ثابت؟ مقتضا سے ثابت ہوا. یہ حکم بھی منصوب ہے کس کی طرف؟ نص ہی کی طرف منصوب ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے درمیان میں مقتضا کا واسطہ ہے. تو ہم یہ کہیں گے اس حکم کو بھی نص ہی نے ثابت کیا، لیکن کس کے واسطے سے؟ نص نے تقاضا کیا مقتضا کا، اور مقتضا نے پھر تقاضا کیا مقتضا سے، کیا ثابت ہوا اس کا؟ حکم ثابت. تو یہ حکم بھی گویا نص ہی سے ثابت ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ اب عبارت سمجھ میں آ گئی. فصار هذا مضافا الى النص، پس یہ حکم منصوب ہوا نص کی طرف بواسطۃ المقتضا، کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے. پہلے مقتضا کس معنی میں تھا؟ اقتضا. اب مقتضا اپنے ہی معنی میں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دیکھیے شرح کے اندر دوسری تقریر. وثانیہما، اور توجیہات میں سے دوسری یہ ہے، ان یکون الاقتضاء بمعنى المقتضى، کہ متن میں جو اقتضاء مصدر آیا تھا وہ کس معنی میں ہو؟ مقتضا کے معنی میں ہو. وہو تعریف للحکم الثابت بالمقتضى لا للمقتضى، اور یہ تعریف ہو اس حکم کی جو مقتضا سے ثابت ہے، نہ کہ خود مقتضا. یہ خود پہلی تو تعریف کس کی تھی؟ پہلے توجیہ کے مطابق مقتضا، اب کس کی تعریف ہے؟ حکم جو مقتضا سے، یہی بات بیان کر رہے ہیں کہ یہ تعریف ہے اس حکم کی جو مقتضا سے ثابت ہے، نہ کہ مقتضا کی. وقوله تقدم، اور ماتین کا قول تقدم صیغۃ فعل ماض، یہ کس کا صیغہ ہے؟ فعل ماضی کا. پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ مصدر بنایا تھا اور ہا ضمیر مضاف تھی. والمانا، اور معنی یہ ہوا، اب وہی پورے متن کو دوبارہ ذکر کریں گے. وَأَمَّا الْحُكْمُ الثَّابِتُ بِمُقْتَضَى النَّصِّ، اور باقی وہ حکم جو ثابت ہے کس سے؟ مقتضاء نص سے. متن میں کیا آیا تھا؟ اقتضاء نص، اس کو انہوں نے کس سے بدل دیا؟ مقتضاء. وہ حکم جو ثابت ہے مقتضاء نص سے، فما، پس وہ حکم ہے، لم يعمل النص فيه، دیکھو وہ فيه جو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ النص اس میں عمل نہیں کرتی، ایسی اس بات ہی اس کے ثابت کرنے میں، الا بشرط تقدم ذلك الشرط على النص، مگر اس شرط پر کہ وہ، مگر ایک ایسی شرط کے ساتھ، تقدم ذلك الشرط على النص، کہ وہ شرط کیا ہو؟ نص پر مقدم ہو. وہ شرط کون ہے؟ وہی وهو المقتضى، وہی مقتضى ہے. فإن ذلك الشرط، ذالکہ کا مشار الیہ بتایا، فإن ذالکہ شرط، اس لیے کیونکہ وہ شرط جو ہے، شرط سے کون مراد ہے؟ مقتضا بھائی. وہ شرط جو ہے، یعنی مقتضا جو ہے، امر اقتضاہ النفس، وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا نفس نے تقاضا کیا ہے، لصحت ما تناولہ اس معنی کے صحیح ہونے کے لیے جس کو وہ نفس شامل ہے. فصار هذا، پس ہو گیا یہ حاضہ کے لیے کس کی طرف پہلے اشارہ تھا؟ مقتضا. اب کس کی طرف اشارہ ہے؟ حکم، یہی بیان کریں. فصار حاضہ، پس ہو گیا یہ، ایل حکم الذی نحن فی تعریفہ، یعنی وہ حکم جس کی ہم تعریف میں ہیں اس وقت، جس کی تعریف ہم کر رہے ہیں، یہ حکم ہو گیا مضافاً الی النفس، کس کی طرف مضاف؟ نفس کی طرف. وہ نفس المقتضی، جو تقاضا کرنے والی ہے، مقتضی. تو یہ حکم مضاف ہوا نفس مقتضی کی طرف بواسطۃ المقتضا، کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے. فإن النفس المقتضی، اسی کیونکہ وہ نفس جو تقاضا کرنے والی ہے، دال علی المقتضا، وہ دلالت کر رہی ہے کس پر؟ مقتضا پر. وہ دلالت کر رہی ہے مقتضا پر. وہ ہوا دال علی حکمہ، اور وہ دلالت کر رہا ہے کس پر؟ اپنے حکم پر. بھئی انہوں نے کہا نا، وہ حکم منصوب ہوا کس کی طرف؟ نفس کی طرف، یعنی مقتضی کی طرف، کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے. اسی کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ نفس مقتضی نے پہلے کس کا تقاضا کیا؟ مقتضا، اور پھر مقتضا سے کیا ثابت ہوا؟ اس کا حکم. یہی بات بیان کر رہے ہیں. فإن نفس المقتضی دال على المقتضا، اس لیے کیونکہ نفس مقتضی جو ہے وہ دلالت کرنے والی ہے مقتضا پر، وہ دال على حکمہ، اور وہ دلالت کر رہا ہے اپنے حکم پر. فحینئذ یکون قوله، اس صورت کے اندر ماتین کا قول جو ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ دَلِيلًا لِقَوْلِهِ إِلَّا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَا. یہ جو متن میں دیکھیے بھائی، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اِقْتَضَاهُ نَفْسُ، یہ جو ہے کہتے ہیں یہ دلیل ہے کس کی؟ بِشَرْطٍ تَقَدَّمَا کی. بِشَرْطٍ توجہ ہے، دیکھیے بھئی یہ مقتضا کیوں مانا نفس سے پہلے آپ نے؟ نفس نے خود اس کا تقاضا کیا تاکہ نفس کا اپنا معنی صحیح ہو جائے. انہوں نے کہا تو کیا کہا؟ الا بشرط تقدما، حکم وہ ہے کہ نفس عمل نہیں کرتی، یعنی نفس اسے ثابت نہیں کرتی، مگر یہ کہ اس نفس سے پر کیا مقدم ہو؟ ایک شرط، یعنی کہ مقتضا مقدم ہو. بھئی کیوں یہ شرط کیوں مقدم ہوگی؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ علت ذکر کر دی. بھئی نزالی کا امر اقتضا ہو، کیونکہ یہ نفس خود کیا کر رہی ہے؟ اس کا تقاضا کر رہی ہے، تو یہ اسی کی دلیل ہے. بھئی یہ شرط کیوں مقدم ہوگی؟ کیونکہ نفس نے خود کیا کیا ہے اس کا، تو یہ فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ اِقْتَضَاهُ النَّفْسُ، یہ اسی کی دلیل ہے، اس تقدم شرط کی دلیل ہے. یہی بات بیان کر رہے ہیں. فَحِينَئِذٍ يَكُونُ قَوْلُهُ، اس صورت میں ماتن کا قول، فَإِنَّ ذَلِكَ أَمْرٌ، یہ جو قول ہے دلیلاً لِقَوْلِهِ، یہ ماتن کے قول إِلَّا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَ کی دلیل ہے. وَيَكُونُ حَمْلُ قَوْلِهِ، اور ماتن کا یہ جو قول ہے، دیکھیے متن میں، وَأَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ، اور باقی وہ حکم جو ثابت ہے مقتضائے نفس سے، فَمَا، پس وہ حکم ہے، یہ خبر ہے اس کی، اَمَّا الثَّابِتُ بِاقْتِضَاءِ النَّفْسِ، یہ کیا ہے؟ مبتدا. اور فَمَا لَمْ يَعْمَلِ النَّفْسُ إِلَّا بِشَرْطِ تَقَدُّمِهِ عَلَيْهِ، یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے. اب آگے جو آیا، فَصَارَ هَذَا مُضَافًا إِلَى النَّفْسِ بِوَاسِطَةِ الْمُقْتَضَى، کہتے ہیں یہ ربط بتلا رہا ہے دونوں کے اندر، ورنہ حمل صحیح نہیں، ورنہ حمل صحیح. کیوں؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے انہوں نے کہا، وہ حکم جس کا تقاضا کون کر رہا ہے؟ بھائی متن پہ نظر رکھو، وہ ام تقہا، غلط میں کہہ گیا، وہ ام ثابت باقتضاء النفس، وہ چیز جو مقتضا، وہ حکم جو مقتضاء نفس سے ثابت ہے، وہ حکم جو نفس سے ثابت ہے. آگے کہتے ہیں وہ حکم ہے کہ نفس اس کو ثابت نہیں کرتی، پیچھے بات ہو رہی تھی وہ حکم جو کس سے ثابت ہے، اور آگے کہہ رہے ہیں وہ حکم ہے جو کس سے ثابت، جس کو کون ثابت کر رہا ہے؟ نفس ثابت کر رہی. تو دونوں میں ربط نہیں جڑ رہا بھائی، تعریف کر رہے ہیں اس حکم کی جو ثابت ہو کس سے؟ مقتضا سے. اور آگے بیان کیا کر رہے ہیں؟ نفس اس کو ثابت کر رہی ہے. پیچھے کا وہ حکم جو مقتضا سے ثابت ہے، اب کہہ رہے ہیں وہ حکم ہے کہ نفس جسے ثابت نہیں کرتی، مگر یہ کہ اس نفس سے پہلے ایک شرط مانی جائے، جب اس شرط کو مان لو گے تو نفس اس حکم کو ثابت کر دے گی. تو معلوم ہوا یہ حکم تو کس سے ثابت ہوا؟ نفس سے. اور تعریف کس کی کر رہے ہیں؟ اس وہ حکم جو کس سے ثابت ہے؟ مقتضا نفس سے. تو دیکھو ربط نہیں بنتا. کہتے ہیں فصار هذا مضاف الى النفس بواسطه المقتضى، یہ ربط بتلا رہا ہے، یہ ربط مانو گے تو حمل صحیح ہوگا، یہ ربط نہیں مانو گے تو حمل بھی صحیح نہیں. کیوں؟ یہاں یہ کیا بتلا رہے ہیں؟ فصار هذا مضافا الى النفس بواسطه، کہ یہ حکم بھی نص ہی کی طرف مضاف ہے، یعنی نص ہی سے ثابت ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ ہاں اب ربط آ گیا، وہ نص جو مقتضا کے ذریعے ثابت ہے وہ نص ہی کے ذریعے ثابت ہے، لیکن کس کے واسطے سے؟ مقتضا کے واسطے سے. صورت سمجھ اب ربط آ گیا یا نہیں آ گیا؟ تو کہتے ہیں اما ثابت بواسطہ قولہ، اور جی پیچھے ویکون حمل قولہ، اور ماتن کے قول کا حمل، کون سے قول کا حمل؟ بھئی آپ جانتے ہیں یا نہیں، خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے. فما لم یعمل کا عطف ہو رہا ہے کس پر؟ فما لا یعمل النفس، یہ خبر ہے نا، اس کا حمل ہو رہا ہے کس پر؟ اما ثابت پر. تو کہتے ہیں یکون حمل قولہ، ماتن کا جو قول ہے فما لم یعمل النفس، اس کا حمل کس پر؟ علا قولہ ماتن کے قول، و اما ثابت اس پر جو ہے بواسطت قولہ، یہ کس قول کے؟ ماتن کے اس قول کے واسطے سے ہے. فصار هذا، اس کے واسطے سے ہے. والا فلا ارتباط بینہما، ورنہ ان دونوں میں کوئی ربط نہیں ہے. بھائی بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.